السلام علیکم، چلیے شروع کرتے ہیں. پارا نمبر 13، رگو نمبر 15 شروع ہو رہا ہے. کل ایک صفحہ رہ گیا تھا درمیان میں، سیکنڈ لاسٹ چھوڑ دیا تھا غلطی سے. آیت نمبر 13 سے میں پڑھوں گی انشاءاللہ. سورۃ ابراہیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ قبول حق کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. جو اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ اس کو ہدایت کی طرف لے آئے گا. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عذاب، پینے کے عذاب کو جو لایا گیا، یہ بات واضح کرنا ضروری تھا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے وہ کام نہ لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانیں دی تھیں. دنیا میں حرام کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام بولنے کی طرف ہی لگا دیا، اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایسا ہوگا کہ جس میں ان کو تکلیف دہ چیز پینے کو ملے گی، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دوزخیوں کے اوپر بھوک کا عذاب بھی ہوگا. ان کو اتنی شدید بھوک لگے گی، اور اس بھوک میں ان کو جو ملے گا وہ اسے کھانے پینے کو تیار ہو جائیں گے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے اعمال کو اللہ تعالیٰ راکھ کی طرح بنا دیں گے. کچرے کا ڈھیر بھی ہو تو اس میں سے بھی بچے کچھ چن چن کے اپنے کام کی چیز نکال لیتے ہیں، لیکن راکھ میں سے کوئی چیز کام کی نہیں نکل سکتی. ان کے اعمال میں سے کوئی چیز ایسی ہوگی ہی نہیں کہ جس سے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا قرآن میں موجود عذاب پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ کے عذاب کو سن کر برداشت نہیں کر سکتے، تو امیجن کریں کہ کیسے ہمارے جسم اس کی طاقت کو برداشت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ آپ اور میں گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی حاضر ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ یہ فزیکل کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ ول پاور کی کمزوری کی بات ہے. وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، یعنی اب تو حق واضح ہو ہی گیا، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ جو دنیا میں لوگ کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، جن کی ول پاور کمزور تھی، جنہوں نے شریعت میں سے اپنے لیے لوپ ہولز نکال لیے، ان کو ایسے لوگ اچھے لگتے تھے جو دین ایسا بتائیں جس میں دیہات کی ضرورت نہیں ہے، کسی آیت کو ایبروگیٹڈ کہہ دیں، کسی آیت کو کانٹروورشل کہہ دیں، کسی آیت کو ٹائم باؤنڈ کہہ دیں اور اپنی مرضی کا دین بنا کر بیٹھ جائیں۔ ایسے کمزور لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ ان سب کو اس دن بے نقاب کر دے گا اور اس دن ان کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ پھر جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے فکری کی تصویر اللہ تعالیٰ جنت کی دیتے ہیں، وہاں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ حدیث میں کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ کلمہ طیبہ ایک بیج کی طرح ہے جو دل میں جاتا ہے اور انسان میں تبدیلی لے آتا ہے۔ جیسے زمین میں آپ بیج ڈالیں تو زمین کے اندر سے جب پودا نکلتا ہے تو زمین کی ساخت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر زمین میں کیڑا ہو اور بیج ڈالا جائے تو نہ تو بیج فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، نہ ہی اس سے ویسا مضبوط درخت یا پودا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں، اگر دل میں نفاق کا کیڑا ہو تو انسان قرآن کی بارش برسنے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ پھر یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ طیبہ کو درخت سے مثال دی، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مقصد یہ تھا کہ تشبیہ دینے کا، کہ تاکہ اللہ کے بندے اس کو مومن سے مثال دے کر سمجھ لیں، اس لیے کہ مومن بھی ایک کلمہ طیبہ کی طرح کے مضبوط درخت کی مانند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، درخت کو لنگز آف ارتھ کہتے ہیں، درخت آکسیجن دیتا ہے اور یہ دنیا کے اندر سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو نقصان کی چیز ہے انسانوں کے لیے، اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ مومن بھی اپنے ماحول کو پیوریفائی کرتا ہے، بالکل جیسے درخت پیوریفائی کرتا ہے۔ مومن امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں عن المنکر کرتا ہے۔ امر بالمعروف اس کا جو ہے وہ بالکل آکسیجن پھیلانے کی مانند ہے، اور نہیں عن المنکر کرنا آکسیجن کے مقابلے میں معاشرے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرنے کی مانند ہے۔ پھر جس طرح درخت پولوشن ختم کرتا ہے، مومن کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کی مورل پولوشن کو ختم کرے۔ اسلام کو ایسے شجر طیبہ آج درکار ہیں تاکہ میں اور آپ قرآن سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے اور میرے ماحول میں قرآن پینیٹریٹ کر سکیں۔ مومن ایک سایہ دار شخصیت کا مالک ہوتا ہے، بالکل جیسے درخت ایک سایہ دار درخت ہوتے ہوئے بہت فائدہ دیتا ہے، اس کے سائے میں کوئی بھی بیٹھ جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام کی شریعت سے اگر آپ اور میں بھاگیں گے تو آپ کی اور میری شخصیت ایسی نہیں بن سکتی کہ جس سے آپ اور میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں۔ جتنا درخت مضبوط ہوتا ہے، جتنی اس کی جڑیں ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں، مومن کی شخصیت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا اس کا عقیدہ، اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت اور اللہ سے خوف کا فیکٹر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بتائیں، درخت تنگ دل ہوتا ہے؟ کیا درخت کے نیچے اگر کوئی گناہ گار آ کے مثال کا طور پر بیٹھ جائے تو درخت کہے میں تمہیں اپنا سایہ نہیں دے رہا؟ درخت بغیر سوچے سمجھے اپنا سایہ دیتا ہے۔ مومن بھی اسی طرح بے غرض ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بے غرض ہو کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خلوص کے ساتھ لوگوں میں خیر پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی درخت کو پتھر مارے، پھلدار درخت کو، اور درخت ریٹرن میں اپنی شاخ اٹھا کر مار دے اس کو. کبھی آپ نے دیکھا جب کوئی درخت پر پتھر مارتا ہے تو نتیجتاً پھلدار درخت کیا دیتا ہے اس پتھر مارنے کے نتیجے میں؟ پھل دیتا ہے. آپ سے کوئی برے زبان میں، برے انداز میں، برے لب و لہجے میں بات کرے تو مومن کا کام کیا ہے کہ محبت کے ساتھ اس کو چینلائز کر دے، محبت کے ساتھ اس کو ایک طرف کر دے، تاکہ اس کے لیے اس کی شخصیت اسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو قیامت کے دن. پھر آپ دیکھیں کہ پتھر بھی اسی درخت پر مارے جاتے ہیں جس درخت پر پھل لگتے ہیں. اگر کسی مومن کو آزمائشیں محسوس ہو رہی ہیں، اگر کسی انسان کو اپنی زندگی تنگ ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے جبکہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے کردار پر نیک اعمال کے پھل لگنے لگ گئے ہیں. تو مومن کی مثال بہت آسانی کے ساتھ ایک شجر طیبہ کے ساتھ دی گئی کہ جس کی جڑ بھی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں اوپر آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پھر آگے آیا، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. آج ہم سنتے ہیں نا، مہم چلائیں، ایسی کیمپین چلائیں جس میں پلانٹ مور ٹریز والا فیکٹر آئے، آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ماحول آپ کا گندگی سے پاک ہو، پولوشن سے پاک ہو. آج زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مومن کی کیٹیگری میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو، گناہوں سے محفوظ رہ سکے. جو دوسرا درخت جس کا ذکر کیا گیا، وہ ایک بدذات درخت ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، جیسے ویڈ لگ جاتی ہیں زمین کے اندر، جنگلی درخت آ جاتے ہیں، جنگلی پودے آ جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ بننا چاہے گا، اللہ اس کو ضرور موقع دے گا. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شجر طیبہ کی مثال بالکل ایک کھجور کے درخت کسی ہے، اس لیے کہ کھجور کا درخت جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی جڑیں اتنی ہی زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، مضبوطی ہوتی ہے اس کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ اس کی شاخیں دور دور تک نہیں جا رہی ہوتی، لیکن مضبوطی میں بہت کامل درخت بنتا ہے. مومن کی شخصیت بھی ایسی ہو کہ وہ اپنی کسی پرسنل گلوری کے لیے اپنے اندر مضبوطی نہ لے کر آئے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی جڑ سے اٹیچ رہنا ہو، اور اس کی جڑ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو، اچھا مزے کر لو، اور آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہو سکے گی. اللہ تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارا رزق رسانی کا سسٹم بنا دیا، یعنی پھل بنا دیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا. مسخر کرنا جو لفظ ہے، یہ بنا ہے سخرہ سے، اور سخرہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی صلے کے بغیر کسی کی نوکری میں لگ جانا. یہ کائنات آپ سے اور مجھ سے کوئی پے نہیں مانگتی، یہ میری اور آپ کی امپلائمنٹ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی امپلائمنٹ میں ہے، اور سرو یہ مجھے اور آپ کو کر رہی ہے. تو اللہ نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چل، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. ایک کاغذ ہوا میں پھینکیں تو فوراً نیچے آتا ہے گریویٹی کی وجہ سے، اور جہاز سمندر میں، ہوا کے سمندر میں بہت آسانی سے فلوٹ کرتا رہتا ہے. ایک پتھر آپ اور میں اگر سمندر میں پھینکتے ہیں تو وہ پانی میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور ایک شپ بہت آرام سے چلتا رہتا ہے. اس میں آپ کی اور میرے لیے نشانیاں ہیں. اللہ نے ان چیزوں کو، ان فزیکل لاس کو، میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا، میری اور آپ کی نوکری میں لگا دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی اگر تم گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ایک نعمت کی بات ہے کہ آپ اور میں ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے. مثال کے طور پر ایک واحد نعمت پانی پینے کی نعمت کو اگر ہم غور کریں تو وہ پورا پروسیجر جس میں ہاتھ سے پانی اٹھا کر گلاس ہونٹوں تک لانے کا معاملہ, پھر ہونٹوں سے پانی کو سک کرنے کا معاملہ, اور پھر اس کو گلے سے اتار کر سٹمک تک لے جانے کا معاملہ, مجھے اور آپ کو تو یہ سارے سٹیپس پتہ بھی نہیں چلتے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر گھونٹ پر شکر ادا کرو, ہر سانس پر شکر ادا کرو. ہر سانس پر دو شکر ادا کرنے کو کہا گیا, ایک سانس جو اندر آئی آپ کی اور میری جو ہم نے انہیل کیا, اور ایک سانس جو باہر نکلی یعنی جو ہم نے ایکزہیل کیا. آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے, پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی اگر آپ اور میں اندازہ کرنے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس فرقان کو واضح کر دے گا کہ ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے, اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے تین رجسٹر ہیں, ایک اس کا گناہوں کا رجسٹر ہے, ایک اس کا ثواب کا رجسٹر ہے, اور ایک اس کی نعمتوں کا رجسٹر ہے. اور حدیث کی روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نعمت آئے گی, اور اس ایک نعمت کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اس نعمت کے انڈر جا کے ایک دفعہ میں کلیئر ہو جائیں گی. مثال کے طور پر دیکھنے کی نعمت, اللہ نے یہ جو دیکھنے کی نعمت آپ کو اور مجھے دی ہے کہ آپ اور میں اس کو جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں جسٹیفائیڈ کر رہے تو قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں ایک ایک کر کر آئیں گی اور آپ کی اور میری نیکیاں سمیٹ کر لے جائیں گی. لہذا آپ کا اور میرا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں, اس کو مت دیکھیں جو نہیں ملا, اس کو دیکھیں جو ملا ہے, تاکہ رب کے شکر گزار بن سکیں, تاکہ نیکی آپ کے اور میرے اندر پیوست ہو سکے اور ہم اپنی لائف سٹائل کو الحمدللہ پر گزار سکیں. اب اللہ کے شکر گزار بندے کی دعا آ رہی ہے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دے. ہم بھی اللہ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان امت ہے ان تمام ملکوں کو امن کے ملک بنا دے, امن کے شہر بنا دے. اللہ اس کراچی شہر کو, فلسطین کو, سیریا کو, جہاں جہاں مسلمان اس وقت ڈسٹربڈ ہیں اور پس رہے ہیں ان سب جگہوں کو امن کا شہر بنا دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں, لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے, اس اولاد میں سے ہر ایک کو نہیں بلکہ ان میں سے وہ کامیاب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. اپنی اپنی نافرمان اولاد کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر گئے, پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں یعنی مکہ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا. یعنی مشتاق بنانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے دل کعبہ کی طرف مائل ہوں اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اپنے شکر گزار بندے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ابراہیم علیہ السلام, جنہوں نے پہلے اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دولت مانگی ہے اور پھر وہ دنیا کی نعمتیں مانگ رہے ہیں. ہم عام طور پر دنیا ہی بس مانگتے رہتے ہیں, یا ہماری پرسینٹیج میں میجورٹی دعائیں دنیا کی ہوتی ہیں اور آخرت مانگنے کی دعاؤں کا پرسینٹیج بہت کم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دونوں طریقوں کو بیلنس کر دیا, دنیا بھی اور آخرت بھی. اب یہ جو یہاں پر دلوں کے مشتاق کرنے کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کعبے کی طرف ان کا دل مائل ہو, میں اور آپ بھی دعا کریں اپنی اولاد کے لیے کہ علم کی محفلوں کی طرف میرے اور آپ کی اولادوں کے دل مائل ہوں. اللہ میرے اور آپ کی اولاد کے دل مسجد کی طرف مائل ہوں, تاکہ ہماری اولاد دین کی طرف رجوع کر سکے, دین کی طرف مائل ہو سکے. دیکھیں مونٹیسری میں کتنی ٹیکنیکس آج کل استعمال کی جاتی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے, ان کو فونیٹکس سکھانے کے لیے, ان کو کاؤنٹنگس بتانے کے لیے, یا ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. جس طرح سے آپ نے اور میں نے اپنی مونٹیسریز کو سجایا, اپنے گھروں کو سجایا اور مختلف ٹیکنیکس استعمال کی, اسی طرح دین کو سجانے کی ضرورت ہے. دین کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف پریزنٹیشن ٹولس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. چار انسان سب کام نہیں کر سکتے, ایک ٹیم بنتی ہے تو بہت اس سے برکت نکلتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم کی محفلوں کی طرف مائل کرے تاکہ میں اوروں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت فائدے کی چیزیں اس دین میں چھوڑ کر جاؤں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا کعبہ کے پاس، تو ان کو بہرحال ایک پریشانی تو ہوگی۔ یقیناً قربانی دینے والے تھے، یقیناً اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ دیکھیں اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں ویرانہ ہے، جہاں اور کوئی نہیں ہے۔ تو دل میں خیال تو آیا کہ کم سے کم دعا تو کروں اپنے رب سے، اور پھر کہا کہ تو دل کے حال کو جانتا ہے، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، غافل ہو کر نہ پڑھا کریں، اس لیے کہ اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے بھی دعا ہے، اپنی ذریت کے لیے دعا ہے، اور تمام مومنین کے لیے دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اگر غافل ہو کر پڑھیں گے تو غافل دل کی پکار اللہ نہیں سنتا۔ کانشیس ہو کر پڑھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو کنوکشن کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی ہے، یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ دعا قبول کرے گا، اور غافل دل کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور جو دعا مانگے پھر اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے آگے بڑھنے کے لیے، ان کے کریئر بہترین اپنانے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اپنی اولاد سے یہ نہیں کہتی کہ میں نے دعا کر لی ہے، اب تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر آپ اور میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی طرف مائل کر دے، تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنا حصہ ڈالنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آج کسی نے آپ کو اور مجھے مدرسے کے نام پر شرمندہ کیا ہے، تو آپ کو اور مجھے آگے بڑھ کر اس شرمندگی کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مدرسوں کا اپلفٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ لوگ جو ظالم ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم ان سے غافل نہ سمجھو، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ کسی بھی پینک سچویشن کو اپنے سامنے لے آئیں، انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ اس نے کیا پہنا، اس نے کیا اتارا، اس نے کیا پکڑا، اس نے کیا چھوڑا، اس کو نہیں احساس رہتا پینک سچویشن میں۔ ایک پینک سچویشن ہوگی جب قیامت قائم ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ جائے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر اس وقت انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلیں، اللہ کے دین میں کانسپریسیز بنائیں، اللہ کے دین کو شک کا شکار کر دیا، اللہ کی بتائی ہوئی محکم آیات کو ایبروگیٹڈ کہہ دیا، ٹائم باؤنڈ کہہ دیا۔ لیکن اس طرح کے ڈسکشن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی دنیا عکارت کی، اللہ کی نافرمانی کر کے کم وقت کا سامان اپنے لیے حاصل کیا، لیکن آخرت میں اٹرنل لائف میں انہوں نے اپنے لیے عذاب چپکا لیا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا ذکر کر دیا جب زمین کی ٹاپوگرافی بدل جائے گی۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ ہر متنفس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے. اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. قرآن نے قیامت کی لفظی تصویر کھینچ دی. اب جو آج اس لفظی تصویر سے ڈر کر اپنا عمل درست کر لے وہ خوش قسمت, اور جو غافل رہ جائے وہ پھر اپنا انجام خود سوچ لے اور خود دیکھ لے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے. بلاغ للناس, سب انسانیت کے لیے ایک میسج ہے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. اللہ کا یہ 1400 سال پرانا دعویٰ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتاب ہے اور اس کے ذریعے وارننگز دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے اپنے لیے وارننگز لینے والا بنائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو وہ عقل اور شعور عطا فرمائے جو عقل اور شعور آپ کو اور مجھے ہدایت کے راستے پر ڈال دے. سورۃ الحجر, ہجر کا مطلب ہے روک یا حفاظت. قوم ثمود کے مرکزی شہر کا نام بھی ہجر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را, یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. 14 پارہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بعید نہیں ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے, کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا, کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی. کچھ لوگ قیامت میں تمنا کریں گے کہ جب مسلمانوں کو کئی کئی ہزار کی کوانٹٹی میں روایات میں آتا ہے کہ جب 70,000 مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو کچھ کافر اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے یا ہم مٹی کا ڈھیر ہوتے, جو سورہ نبا میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ یا تو انہوں نے دنیا میں اسلام کو قبول کر لیا ہوتا یا اس وقت وہ مٹی کا ڈھیر ہوتے, تاکہ وہ اپنے اس انجام کو نہ دیکھ پاتے. اللہ نے کہا چھوڑو انہیں, اگر آج دنیا میں تم انہیں دیکھو تو چھوڑ دو, کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو ان کی جھوٹی امید. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. جیسے انسانوں کی 70-80 سال کی عمر ہوتی ہے, قوموں کی عمر صدیوں کے اوپر محیط ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جن پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. آج بھی دین پر چلنے والوں کو لوگ کریزی کہتے ہیں, فینیٹکس کہتے ہیں. یہ آج کا رویہ نہیں, یہ صدیوں پرانا رویہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ مثال کے طور پر آج لوگ کہتے ہیں اگر تم دین پر چلنا شروع ہی ہو گئی, تم نے قرآن کا کورس جوائن ہی کر لیا تو تمہارے گھر میں ڈاکہ کیوں پڑ گیا؟ پھر لوگ ایسی کنفیوژنز اور شکوک کا شکار کر کے انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. جیسے یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو تمہارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. اللہ نے کہا اور جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. پھر اللہ نے کیا کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے القرآن نہیں کہا بلکہ الذکر کہا. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. الذکر قرآن ان چینجڈ ورڈ آف اللہ ہے, اور اس کے اندر کوئی چیز کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو انڈائلیوٹیڈ انپولیوٹیڈ رکھے گا. یہ خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کسی امت کی اس وقت کوئی کتاب ایسی موجود نہیں جو کہ اس طرح انپولیوٹیڈ اور انٹچڈ ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آج بتا دیا, اور آج سے پہلے بھی 1500 سال پہلے بھی اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. اس لیے کہ یہی قرآن ہے جو تمام انسانیت کو آگے سیدھی راہ پر لے جا سکتا ہے. یہی قرآن ہے جو مسلمانوں اور انسانوں کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے. اے نبی, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے مجرمین کے دلوں میں، تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. اہل ایمان کے دل تو اطمینان پاتے ہیں جبکہ کافر کے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس حسد اور جلن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے دلوں میں یہ چیز بہت سخت تکلیف دے گزرتی ہے جن کا ذکر کیا گیا، اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی ماضی سے یہی چیز ایسے ہی چل رہی ہے. ان لوگوں نے اس معاملے سے عبرت نہیں پکڑی. اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی خلاقی کی طرف توجہ کرا رہے ہیں کہ فرشتہ لانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے تو آس پاس کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تمہارے لیے حکمت کے خزانے یہی موجود ہیں. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان بنایا ہے آپ کے اور میرے سر کے اوپر، یہ آپ کی اور میری ایک کینوپی کی طرح ہے. ایٹموسفیئر آپ کو اور مجھے کتنے میٹیورائٹ سے بچاتا ہے. 1908 میں ایک میٹیورائٹ زمین سے اوپر صرف 5 miles اوپر، زمین سے بھی 5 miles اوپر پھٹا تھا، اور اس کے ٹکڑے جہاں جہاں گرے تھے وہاں وہاں آگ لگ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تاروں بھرا آسمان آپ کے اور میرے اوپر جو بنا دیا، یہ آپ کی اور میری پرفیکٹ حفاظت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں اللہ چاہے تو اس آسمان سے ایٹماسفیئر ہٹا دے اور پھر سارے میٹیورائٹس جو آسمان میں مختلف پھٹتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں وہ زمین پر آ کر گرنے لگ جائیں، اور جہاں گریں وہاں سے زمین تباہ اور برباد ہو جائے. یہ اللہ کے احکامات کی آیت کے پیچھے پیچھے بھی نہیں چلے، اور انہوں نے اللہ کی جو کائنات کی خلاقی کی آیات تھیں ان کے پیچھے بھی چلنا مناسب نہ سمجھا. یہاں تک کہ آپ کو اور مجھے اگر اللہ نے آج علم دیا ہے تو آپ کو اور مجھے آج ان خلاقیات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنا ہے. اپنے بچوں کو سائنس میں آگے بھیج کر آپ کو اور مجھے اس ریسرچ فیلڈ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیں اور پتہ کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں مضبوط قلعے بنانے کی بات کی ہے، یہ کون سے قلعے ہیں، یہ کون سے برج ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے شوٹنگ سٹار مثال کے طور پر لگ جاتے ہیں. جس طرح سے آپ کو اور مجھے کہا گیا کہ تمہیں اللہ کی دی ہوئی دو طرح کی آیات میں سے احکامات والی آیات میں اپنے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس قرآن کی پیروی اختیار کرنی ہے، اور آپ کو مجھے کسی بھی عمل کو جاننے کے لیے، اس کا اوریجن سمجھنے کے لیے اتنا پیچھے ٹریول کرنا ہے کہ آپ اور میں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں. ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگا دیں. اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ ایکو سسٹم دے دیا ہے، پرفیکٹ گیس پروپورشنز کے ساتھ موجود ہیں، اور کوئی ایک گیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کمپوزیشن آف گیس اس یونیورس میں رکھ دی ہے. اللہ نے یہاں پر ہر چیز کو مناسب تناسب کے ساتھ رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں اگر آکسیجن اپنے پرفیکٹ تناسب سے تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز بھڑک اٹھے، ہر چیز میں آگ لگ جائے. اللہ نے بالکل فکسڈ اماؤنٹ میں یہ سب چیزیں رکھی ہیں، اور اس میں مشیت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. تو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر سسٹم کائنات کا بہت ہی پریسائز اور پرفیکٹ ہے. آپ دیکھیں جو فوڈ سائیکل ایکو سسٹم میں بنتا ہے اللہ نے اس کو کتنا پرفیکٹلی بنایا ہے. اگر کوئی ایک جاندار دوسرے جاندار کی خوراک نہ بنے تو اسی سے ہی معاشرے کے اندر اور کلائمیٹ کے اندر ایکو سسٹم کے اندر انارکی پھیل جائے. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. سائنس آج بتاتی ہے کہ 60,000 kilowatt الیکٹریسٹی جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے اس کے لیے 18 million ton کول چاہیے ہوتا ہے، کوئلہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اب جو آج کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دولت دے دی نیوکلیئر ری ایکٹر کی، نعمت دے دی نیوکلیر ریئیکٹر کی، تو اس میں صرف 7 کلو گرام یورینیم چاہیے ہوتا ہے 60,000 کلو واٹ بجلی بنانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ ایک مقرر مقدار میں اللہ نے ہر چیز نازل کی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو فوسل فیول تھا کوئلہ، وہ لکڑی تھا، اور 100 سال کے بعد وہ لکڑی کوئلے میں بدل گئی، توانائی میں چینج ہو گئی، انرجی میں چینج ہو گئی، تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوں۔ پھر جب انسانوں کی ضروریات صرف کوئلے سے پوری نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول بنا دیا، اللہ نے ڈفرینٹ گیسز بنا دی۔ آپ دیکھیں پیٹرول کے خزانے، اب آج کل وہ کہتے ہیں کہ گیس اور پیٹرول کے خزانے ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نیوکلیئر پاور انسانوں کو دے دی۔ ہر چیز کی ایک مقرر مقدار اللہ نے رکھی ہے۔ سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور دل کی بصیرت چاہیے کہ یہ کائنات اللہ نے آپ کے اور میرے لیے کیسے مسخر کر دی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے نیوکلیئر فیول فراہم کر دیا۔ آج سے 1000 سال پہلے نیوکلیئر فیول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پیٹرول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، میتھین گیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ اپنی انسانیت کے لیے اس طرح کی نعمتوں کو آگے سے آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ بہراور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج اگر میں اور آپ چاہیں تو جو فیول ہے اس کے ٹینکس ختم نہ ہوں، اس کے خزانے، اس کے ریسورسز ختم نہ ہوں، اس کی مائنز ختم نہ ہوں، یہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں نہیں۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے، یہ جو ہم سلسال ہے یہ آتا ہے مارشی لینڈز کے لیے، سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی وجہ سے اس کو مسجود ملائک نہیں بنایا گیا، بلکہ روح ربانی کی وجہ سے فرشتوں کو کہا گیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اور یہ روح انسان کا اصل جوہر ہے۔ اور آپ اور میں اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنے میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ اپنی روح کی ضرورت کو بھول ہی جاتے ہیں۔ آپ اور میں اگر اشرف المخلوقات بنے ہیں تو یہ جو میرا اور آپ کا اوریجن ہے جسم، اس کی وجہ سے نہیں بنے، بلکہ آپ کی اور میری اشرف المخلوقات ہونے کی کیٹیگری جو بنی، وہ بنی روح کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 بیسک کمپوننٹ سے بنایا ہے، اس کی بیسک جو جسمانی ایلیمنٹ سے، یعنی اس کا جس سے جسم بنا، اور اس کا اسپرچل ایلیمنٹ جس سے اس کی روح بنی۔ اگر انسان ان دونوں کو بیلنس رکھے تو وہ عین اسلام پر، عین شریعت پر ہے۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیلنس آؤٹ کرے گا تو وہ نقصان میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اس چیز کو یہاں واضح کر دیا گیا، اور یہ چیز بالکل واضح کر کے بتا دی گئی کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت کس فرشتے اس کو سجدہ کرتے، وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ اور سائنس آج روح کو نہیں سمجھ پائی، سائنس روح کو نہیں مانتی، سائنس صرف جان کی بات کرتی ہے۔ اب آپ کو اور مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کے جو تقاضے رکھے ہیں وہ کیا ہیں، اس روح کی خوراک کیا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے یا الذکر القرآن روح کی غذا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ روح کیسے زندہ رکھنی ہے؟ مجھے اور آپ کو اس روح کو اللہ سے کیسے کنیکٹ رکھنا ہے؟ یہ جسم تو گارے سے بنا ہے، مارشی لینڈ سے بنا ہے، اور اسی زمین میں جا کے ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہے گی، جو چیز ایٹرنل ہے، وہ آپ کی اور میری روح ہے۔ ایک مرتبہ جو روح تخلیق کر دی گئی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ کی اور میری روحیں تخلیق کی گئیں اور ان سے عہد الست لیا گیا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو جس کا ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈڈ تھا اس کے مطابق اس کو دنیا میں بھیجا گیا، اور جتنے دنوں کے لیے ڈیسائیڈڈ تھا اتنے دنوں کے لیے بھیجا گیا۔ پھر اس روح کو جسمانی موت دی گئی، روحانی موت نہیں دی گئی، جس روح کو جس جسم میں ڈالا گیا تھا اس جسم کو جسمانی موت دے کر قبر میں مٹی کر دیا گیا، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گئی وہ آپ کی اور میری روح تھی، اور قیامت تک وہ روح اللہ کے پاس رہے گی، یا سجین میں یا علیین میں۔ اور جب روز محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس وقت ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ اس روح کو کس مقام پر جانا ہے، جنت کے مقام پر یا دوزخ کے مقام پر۔ اصل کرائیٹیریا آپ کا اور میرا یہ روح ہے۔ لیکن انسان نے غلطی یہی کی کہ انسان اس روح کو بھول کر اپنے جسم کے تقاضوں میں ہی رہ کر الجھ گیا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ کیا؟ آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس کی وجہ کہ اس نے تکبر اور ایروگنس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ اللہ کا معمول ہے، یہ اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی بیسک چیز ہے کہ جب کوئی انسان گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو پلٹنے کا موقع ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جو پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے سجدے سے روکا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ شاید یہ اپنی غلطی مان لے، لیکن شیطان تھا، ابلیس تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کن تھا، اس لیے اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی ہی نافرمانی میں رہا. اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اور یہی ایروگنس آج آپ کے اور میرے اندر آتی ہے، ان سے کیسے دوستی کر لیں، وہ تو ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں. ان سے کیسے دوستی کر لیں، ان کے بچے تو ان سکولز میں نہیں پڑھتے جن سکولز میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ان کو کیسے اپنے گھروں میں بلا لیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کے ڈرائنگ روم مینرز کیا ہیں. یہی ایروگنس آج انسانوں کے اندر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو نکل جائے یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. جس پر رحمت نہ ہو وہاں جگہ خالی نہیں رہتی، جو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا اس پر اللہ کی لعنت آ کر چپکا دی جاتی ہے. اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے. آپ ذرا عربی اگر پڑھیں آیت نمبر 36 کو دیکھیں، قولا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب. خود اللہ کو اپنا رب ہی ڈکلیئر کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ رب میرا اللہ ہی ہے، لیکن میں نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا. کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہکایا، آپ نے شریعت ایسی مشکل دی تھی، ہم کیسے دین پر عمل کرتے، اللہ نے میرے نصیب میں ہدایت ہی نہیں لکھی، ہم کیسے نماز پڑھتے، اللہ نے میرے جسم کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکوں. ہم بھی اللہ کے اوپر ایسے ہی الزامات لگاتے ہیں، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، یعنی ان کو اٹریکشنز دوں گا، ٹیمپٹیشنز دوں گا، اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے مخلص کر لیا ہوگا. عربی میں لفظ آیا آیت نمبر 40 میں، المخلصین، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے، لام کی زبر کے ساتھ، اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. سیدھے راستے کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے آپ اور میں اللہ سے ہر نماز میں گڑ گڑا کر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید ابلیس اور اس کے پیروؤں کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دروازے ہیں اس کی وہ تشریح 7 ذرائع کرتے ہیں، کہ 7 ذرائع جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. 7 کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتائے گئے. 1 شرک کرنے والا، یعنی جو شرک کرے گا وہ جہنم کے 1 دروازے سے داخل کیا جائے گا. پھر دوسرا کبیرہ گناہ ہے قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، کبیرہ گناہ ہے یہ. اور کبیرہ گناہ یاد رکھیں سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. جس کے ساتھ غلطی کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے، رب سے معافی نہ مانگی جائے، وہ معاف نہ ہوگا. تیسرا کبیرہ گناہ قتل کرنا کسی جان کو ناحق. 4. کبیرہ گناہ زنا کرنا. 5. کمزوروں پر ظلم کرنا. 6. ہے جھوٹی شہادت دینا. اور 7. ہے بغی، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین میں ریبیلین ہو جانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں علماء کہتے ہیں کہ ان 7 اعضاء سے گناہ کرنے والے کو جہنم کے ان 7 مختلف دروازوں سے داخل کیا جائے گا، جس میں آنکھ، کان، زبان، پیٹ شرمگاہ ہاتھ پاؤں سات یہ سات اعضاء آتے ہیں کہ اگر ان سات اعضاء سے ہم نے گناہ کیا تو اللہ نہ کرے کہ جہنم کے سات دروازوں میں سے اس کو داخل کیا جائے، باخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو چلا گیا وہ چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اگر یہاں دنیا میں کسی کے ساتھ آپ کی میری کیمسٹری نہیں ملتی، دنیا میں آپ اور میں کوشش کے باوجود کسی کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کر پاتے کہ جس میں محبت کا ایلیمنٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اگر دونوں نیک ہوں گے تو جنت میں پہنچا کر ان کے دلوں کے اندر سے اس گرج کو، اس بغی کو، اس غل کو نکال دے گا۔ نبی عبادی، اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ کیا کہا، وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا دو ہی فیکٹرز ہیں، دو ہی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرسٹ پرسن کا پروناؤن استعمال کرتے ہیں، ایک ہے انتہائی محبت اور دوسرا ہے انتہائی غضب، انتہائی غصہ۔ یہاں عذاب کی بات بھی کی تو اللہ نے کیا کہا، ان عذابی، یقیناً میرا عذاب، اور جب اللہ تعالیٰ نے غفور اور رحیم ہونے کی بات کی تب بھی اللہ نے کیا کہا، نبی عبادی، عبادنا نہیں کہا بلکہ کہا عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دیں۔ تو یہ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ بات رکھی۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، یہ قصہ پہلے آ چکا ہے، ہم نے بات کی تھی کہ کیوں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے یعنی عقل مند لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو، انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، انسان کسی بھی حالت میں اللہ سے نا امید نہ ہو، ایون اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ حالات آپ کے ساتھ نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کے پاس مناسب اسباب بھی نہیں ہیں، تب بھی اللہ پر ایمان رکھیں، اس لیے کہ آپ کو اور مجھے توکل اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر رکھنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 60 میں الفاظ کیا آئے، اِلَّمْ رَأَتَهُ قَدَّرْنَا، مسز لوط کے لیے کیا لفظ آیا، امرأتا، اس لیے کہ ان میں امرأتا کا معاملہ کیوں آیا، زوج کا لفظ کیوں نہیں آیا، زوج کے لیے دو کوالٹیز ہونا ضروری ہے، یعنی بیوی سے اولاد بھی ہو اگر وہ بیوی کے لیے زوج کا لفظ آ رہا ہے، اور اس بیوی سے معاشرے میں آگے بھلائیاں پھیلانے میں مدد بھی ملتی ہو۔ تو ان کی جو بیوی تھی اس سے اولاد تو تھی لیکن دوسرا فیکٹر اس میں موجود نہیں تھا، گڈنس پھیلنے والا، اس لیے زوج کا لفظ نہیں آیا، زوجہ نہیں آیا بلکہ امرأتہ آیا۔ پھر جب یہ فرستادے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے آتے ساتھ نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور اپنی اصلی شکلوں میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی شکلوں میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ اجنبی محسوس ہو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی جس عذاب کے بارے میں تم ان کو ڈرا رہے تھے ہم اسی عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی اور میری ایموشنل اٹیچمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، آپ کی اور میری ایموشنل اٹیچمنٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی کھلی نافرمانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج کل بھی ہم سنتے ہیں کہ ہوموسیکشویلٹی ملکوں کے اندر عام ہے. قوم لوط کے اندر ہوموسیکشویلٹی تھی, لیکن آج بھی اگر آپ ڈیموگرافک فگرز اٹھا کر دیکھیں تو ہوموسیکشویلٹی اس طرح سے عام نہیں ہے جیسے قوم لوط میں تھی. قوم لوط تو پوری کی پوری قوم اس چیز کے اندر انوالو ہو چکی تھی سوائے چند افراد کے. اور آج بھی آپ دیکھیں میجورٹی لوگ ہوموسیکشویلٹی کو برا ہی سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا. اللہ نے آگے بتایا کہ تم سیدھے چلتے جانا اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا, بس سیدھے چلو, بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ عمل. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. لوط نے کہا, بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, میری فضیحت نہ کرو, یعنی میری انسلٹ نہ کرو, اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو. جس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے وہ دوسروں کی رسوائی کا سامان نہیں کرتا, مگر ان لوگوں میں تقویٰ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا. کیا بارہا ہم تمہیں منع کر چکے ہیں, منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ یہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ تم کیوں ہمارے سامنے ہر بات ہمیں چیز سے روکتے رہتے ہو؟ اولم ننہا کا عن العالمین, سارے جہان میں ایک تم ہی رہ گئے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے, تم کیوں ہر ایک کو روکتے ہو؟ آپ کو اور مجھے نہیں کئی مرتبہ چپ کرا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے, کیا ضرورت ہے تمہیں ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کی؟ مت کہو کسی کو ایسا, جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو, بی نیوٹرل. یہ بالکل یہی انداز ہے کہ تم کیوں ہر معاملے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو کہ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ, ہم خود سمجھ جائیں گے. لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا, اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں. اس کے لیے ایک قول تو یہ آتا ہے مفسرین کا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو آفر کیا, اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ کیونکہ نبی امت کے والد کی جگہ پر ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ان سے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے پاس جاؤ اس عمل کے لیے. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. جب انسان گناہ میں پوری طرح انوالو ہو جائے تو اس وقت اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. آخر کار پو پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, اور ہم نے کیا کیا, فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل, ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح اس قوم کو تباہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر زلزلے کے پریشر سے, گیس اور فیول کے اور لائم سٹون کے پریشر سے اوپر گئے, اور اوپر آ کر پورے پھر دوبارہ زمین پر گرے, اور جب گرے تو بالکل الٹے ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو لائم سٹون سے ہر ایک انسان کے اوپر جو نام زدہ تھا اس سے ان کو تباہ کیا. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, یعنی جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے, اس میں سامان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اب ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے, قوم شعیب کا. اور ایکا والے ظالم تھے. ایکا والے یہ قوم شعیب کا دوسرا نام تھا ایکا, اور شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں رہتی تھی وہ تھی تو مدین کی جگہ, لیکن ایکا کہتے ہیں کسی بہت بڑے جنگل کو, یا کہتے ہیں کسی بہت بڑے درخت کو. ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے جو بیٹے تھے ان کے بیٹے کے نسل سے یہ آگے اہل مدین چلے تھے, انہی کا ذکر ہے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. یہ وہ قوم تھی جس کے اندر فائنینشیل ٹریڈ کے اندر خیانت کرنے کا رجحان تھا, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو سننے کو ملتا ہو کہ ہوموسیکشویلٹی والے جو ہوموسیکشویلٹی کے فیور میں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, یا جن کو خواہ مخواہ خود ہوموسیکشویلٹی میں خدا نخواستہ انوالو نہیں ہوتے, لیکن ان کو خواہ مخواہ اللہ کے دین کے اگینسٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کیا کریں, لوگوں کی جینز میں یہ بات ہوتی ہے. اگر یہ کیمیکل ڈس بیلنس ہوتا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے, کیونکہ جو چیز جو بیماری کیمیکل ڈس بیلنس کی ہوگی اللہ نے اس کا علاج زمین پر اتار دیا ہے. ایسی کئی سٹریس کی بھی فارمز ہیں جو کیمیکل ڈس بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور لوگ اس کا علاج کراتے ہیں, اس کی میڈیکیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہوموسیکشویلٹی جو ہے وہ جینز میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا واضح طور پر اس کو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں نہ رکھتا. نہ تو یہ جینز میں ہے اور نہ یہ کیمیکل ڈس بیلنس ہے. اور اگر کسی کے ساتھ یہ کیمیکل ڈس بیلنس کا ایشو ہے کہ اس کو مردوں کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنے میں اور معاملہ آگے کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے, تو اس شخص کو اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں, ہم نے اپنی آیات ان کے سامنے بھیجیں, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. کون سی کمائی؟ وہ ان کی دنیا کی کمائی. وہ ان کی دنیا کے سارے ایسٹس ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے, اور آخرت کی کمائی انہوں نے کمائی نہیں تھی, اس لیے ان کی دنیا ہی تھی, وہ ختم ہو کے رہ گئی. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا, اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کو ان کے انداز میں یعنی ان کی غلطیوں میں ہی پڑا رہنے دو, اور ان سے شریفانہ درگزر سے کام لو. آتا ہے آیت میں آیت نمبر 85, لآتیتن, یہ جو ساعہ ہے یہ تو آنے والی ہے, فاصفح الصفح الجمیل, یعنی آپ ان سے خوبصورت درگزر کیجئے جس طرح سے درگزر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دے دی گئیں کہ ان کی کوتاہیوں پر ان کو اپنے سے دور نہ کریں, بلکہ ان کی تربیت کرتے رہیں, ان کی نافرمانیوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کا ریپریمانڈ کرتے رہیں. آپ کی اور میرے لیے بھی اس میں سبق ہے, اس لیے کہ قرآن آپ کو اور مجھے ہر انداز میں ہر موقع کے لیے انسٹرکشنز دے دیتا ہے. اگر آپ کے اور میرے ارد گرد ایسے لوگ, ایسے رشتہ دار, ایسے دوست ہیں جو گناہوں میں انوالو ہیں, تو ان کے گناہ کو اگنور کر کے آپ ان کو صبر کی, ٹیمپٹیشنز کو تھامنے کی, اللہ کی کتاب کو پکڑنے کی تلقین کریں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے سرکلز کو چھوڑ دیں, یہ کہہ کر اپنی رشتہ داریوں کو ختم کر دیں, یہ کہہ کر کہ بڑے نافرمان ہیں اللہ کے, میں کیسے ان سے رشتہ داری مینٹین کر سکتی ہوں. اور یہ کہنا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کے ساتھ دل نہیں لگتا, اس لیے میرا تو اپنے رشتہ داروں میں بالکل دل نہیں لگتا, میں نے تو ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا ہے, یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ان کی غلطیوں کو درگزر کیجئے اور ان کو دین کی طرف بلانے کی پوری کوشش کیجئے. اور کبھی بحث ہو, کبھی گفتگو ہو, آپ کے پاس دین کا علم ہے, اور اگر آپ کو اللہ نے دین کی حکمت بھی عطا کر دی ہے, تو یاد رکھیں مومن کی زبان بہت تیز ہوتی ہے. اگر غلطی میں کوئی جھگڑا اور بحث شروع ہو جائے, کوشش کریں خاموشی اختیار کریں, اس لیے کہ جب سامنے والا غصے میں ہوگا تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا, اور اگر آپ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ فوراً ڈیفنسو موڈ پر چلا جائے گا. لہٰذا غلطیاں ان کو نہ بتائیں, اس کو اگنور کریں. بہتر ہے کہ اپنے ایسے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اور اپنے قریب کے لوگوں کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیں, تاکہ وہ خود بخود اپنی غلطی کو پہچان لیں. اس لیے کہ بحث جب شروع ہوتی ہے تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے, اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بحث جو ہے وہ جھگڑے میں بدل جائے. کسی نے کہا, اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن, اس سے بجائے اس کے کہ آئندہ کبھی ملنے کا موقع ہی سلامت نہ رہے, آئندہ کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے, بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اور خاص طور پر جو انسان دین سے جڑ گیا ہو, اس کو تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے, جب اس سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن عادتاً وہ یہ کام نہ کرے. عادتاً یہ کام کرے گا تبلیغ کرنے والا, تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے, لوگوں کو دین سے ہٹانے والا بن جائے گا. اس لیے کہ جب انسان دین پر چلنے کے بعد اپنے بیسک اخلاقیات پر قائم نہیں رہتا, تو لوگ اس کو بلیم نہیں کرتے. کس کو بلیم کرتے ہیں؟ دین کو بلیم کرتے ہیں. اور بات بات میں پھر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ تمہارے درس نے تم کو یہ سکھایا, تم تو بہت کلاسز اٹینڈ کرتی ہو, تم نے یہ سیکھا, قرآن پڑھ کر تم نے یہ سیکھا. تو اپنے دین کی بھی حفاظت آپ کو اور مجھے اپنے عمل سے کرنی ہے, اس لیے خوبصورتی سے درگزر کیجیے. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے تم کو سات ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں یا بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے کئی اور نام بھی ہیں, الشافیہ, الکافیہ, ام القرآن, اساس القرآن, کئی آپ کو نام اس کے جو ہیں سورۃ فاتحہ کے مل جاتے ہیں. امام السیوطی نے سورۃ فاتحہ کے تقریباً 25 نام روایت کیے ہیں, مختلف نام. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات سورہ فاتحہ کے بارے میں آتی ہیں. سورہ فاتحہ کو بیمار پر پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ بیمار خود سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے. سورہ فاتحہ کے اندر بیماریوں سے شفا بھی ہے, اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں آپ کے اور میرے مستقل عمل کے کریکشن کی بات آتی ہے. آپ اور میں اس کو دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں اپنے فرائض کے اندر. تو آپ کو اور مجھے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں. سورہ فاتحہ کے لیے آتا ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آسمان سے ایک خاص فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کا تحفہ دیا. اور روایات میں اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اس نے کہا یہ ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی کتاب میں نہ آئی, نہ اس جیسی کوئی سورت کسی نبی پر اتری. تو اللہ نے یہ تحفہ آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے, والقرآن العظیم, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت بھی دی ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں, اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ. یعنی دین پڑھنے پڑھانے پر اگر اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ملتا تو اپنا دل چھوٹا مت کرو. یہ مت دیکھو کہ کون کون نہیں دین سننے آ رہا, یہ دیکھو کہ کون دین سننے آ رہا ہے. آپ اور میں شکر گزاری کے ایٹیٹیوڈ پر رہیں گے. اس لیے آیا وحفظ جناحک للمؤمنین, مومنین کے ساتھ نرم رہیے. جو آ رہے ہیں ان کو خوب بتائیے, ان کو ہمدردی سے بتائیے, ان کو مختلف ٹیکنیک سے بتائیے, ان کو سمجھانے کی حد تک بتائیے, ان کو حکمت کے ساتھ بتائیے, اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ نرم رکھیں. اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اس طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی تھی, یعنی ان لوگوں کی طرف جن کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا, الذین جعلوا القرآن عدین, جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہاں پر علماء کی رائے ہے کہ قرآن سے مراد جو ہے وہ تورات کا علم ہے. تورات کو یہاں قرآن کہا گیا اس لیے کہ قرآن الحمدللہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو تو اللہ نے حفاظت کرنے کا ہم سے وعدہ لیا ہے رہتی دنیا تک. تو قرآن ان سے مراد ہے تورات, اور قرآن کے لفظی معنی ہوتے ہیں بار بار کثرت سے پڑھی جانے والی. انہوں نے کیا کیا, اہل کتاب کا رویہ انہوں نے یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اس میں سے اپنی پسند کے کچھ احکامات اٹھا لیے اور کچھ احکامات کو چھوڑ دیا. اس لیے انہوں نے اپنی شریعت, اپنی قرآن, اپنی تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے نمایاں کر دیں, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا رسول اللہ کا کام کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے بس تبلیغ کرتے جانا ہے, اور جو تبلیغ کے راستے میں آپ کے ساتھی بنے ان کی آپ کو دل جوئی کرنی ہے, ان کے ساتھ آپ کو نرم بن کر رہنا ہے. جب آپ کے اور میرے راستے میں بھی ایسے لوگ ہمیں ملیں, مثال کے طور پر جب آپ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پرانے دوستوں کے اندر آپ کا اس طرح دل نہیں لگتا جس طرح سے پہلے لگا کرتا تھا, اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں جو آپ کی طرح دین میں آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ ایک انسان کو سیلف لیس فیلنگز آتی ہیں, انسان اس کے اندر بغیر کسی طمع کے ملتا جلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اگر اس کیٹیگری میں رکھا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بننا ہے. کسی کی کمی نظر آئے جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کہ لو دین پڑھتی ہیں اور یہ کر رہی ہیں, بجائے اس کے کہ یہ کہہ کر اس کو ڈیمورلائز کیا جائے, بہتر ہے کہ اس کو انکریجمنٹ دی جائے. ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ جو گناہوں میں انوالو ہوتا ہے, جو گناہوں میں جری ہوتا ہے, اس کو تو سب بڑا معصوم کہہ کے ایک طرف کر دیتے ہیں, اور جو دین پر ذرا چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اتنے تانے دیتے ہیں, اس پر اتنی باتیں کستے ہیں کہ وہ بیچارہ خود پریشان ہو کر رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے قرآن کا کورس جوائن کیا, اب ان میں کوئی کمی ہوگی, کوئی کمزوری ہوگی, کبھی ان سے کسی انسان کی غیبت ہو گئی ہوگی, تو ہم کیا سنتے ہیں, قرآن کا کورس کیا ہے اور غیبت کرتی ہیں. اور جو بغیر قرآن کا کورس کیا غیبت کرتے ہیں کیا ان کو اللہ بخش دے گا, کیا ان کو اللہ معاف کر دے گا؟ تو ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہونے کی ضرورت ہے. آپ اور میں قرآن کا جو عمل اپنے عمل میں نہیں ڈھال پا رہے, کبھی آپ اور میں اس کو جسٹیفائی نہ کریں, بلکہ کہیں کہ ہاں فلاں کا ایمان مجھ سے زیادہ ہے، وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل گئیں، میں ابھی ایمان میں کمزور ہوں اس لیے میں ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکی، اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ ہے مومنین کے ساتھ نرمی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک اور مجھ تک پہنچایا گیا. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. مذاق اڑانے والے، ہر تبلیغ کرنے والے کو یہ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اپنا مذاق اڑانا کسی کو اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ رسولوں کو بھی اپنا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں انسان کو مال کی قربانی سے پہلے عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے. کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کم کروانی پڑتی ہے. دیکھیں، ورنہ عزت اگر صرف مال کی حد تک ہوتی تو پھر تو بہت لوگ اپنا ہاتھ کھولتے ہیں، لیکن جو اپنے پورے اس جسم کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، لوگ ان پر طعنے کستے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ ہدایت کا سفر جب شروع ہوگا، ہجرت جب آغاز میں ہوگی، تو تنہائی بھی آئے گی، مذاق بھی اڑے گا اور عزت کی قربانی بھی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھ لیں، ان کفیناک المستہزئین، اللہ کافی ہے مذاق اڑانے والوں کے لیے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں، ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، تمہارا دل گھٹتا ہے. اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کی کیفیت، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جانتا تھا. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ایسا یقین عطا فرمائے کہ جو یقین مجھے اور آپ کو ہجرت کے پیچھے مت لے کر جائے، بلکہ ہجرت میں آگے سے آگے لے کر جائے. سورۃ النحل، مکی دور کے آخر میں یہ سورۃ نازل ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں قیامت کے آنے کی طرف اشارہ ہے، جو بھی آگے پہلی آیت آئے گی، اور کچھ نے کہا کہ اس میں بیسیکلی ہجرت کی طرف، ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہ مکہ کے آخری دور میں آئی تھی. نحل کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی، شہد کی مکھی. جس بات پر سورہ ہجر مکمل ہوئی، وہیں سے آپ دیکھیں سورہ نحل شروع ہو رہی ہے کہ آپ کو یقین آ جائے یہ گھڑی آخری آنے والی ہے. اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اب وہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یا تو قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت جلد ہے جو آ جائے گی، یا ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو اور مجھے دوڑنا ہے، اگر ہدایت حاصل کرنی ہے، تو ڈرنا بھی ہوگا، تاکہ ڈر مجھے اور آپ کو گناہوں سے دور رکھے. ڈر بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ یہاں پر سانپ آ جائے، چلیں سانپ تو بہت ہی خطرناک چیز ہو گئی، چوہا آ جائے، چوہا بھی خطرناک ہو گیا، کاکروچ آ جائے، اب صحیح ہے؟ اب اچھا، ابھی میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، تو شاید آپ سب میں سے کچھ کھڑے نہیں ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو، طبیعت ٹھیک ہے، دورہ قرآن سنتے سنتے کھڑے کیوں ہو جائیں. لیکن اگر یہاں ایک کاکروچ آ جائے اور یہ سامنے وائٹ شیٹ کے اوپر بڑے مزے سے آپ کو چلتا ہوا نظر آئے، تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں. آپ سب جہاں پر ہیں وہیں کھڑی ہو جائیں گی، اور جو کرسیوں پر خوش قسمت بیٹھے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے ہم اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ڈر بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دیتا ہے. تو اللہ کا ڈر ہونا بھی ضروری ہے. یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بہت محبت کرنے والا، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، یقیناً ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ شدید العقاب بھی ہے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی آپ کو اور مجھے کئی جگہ دعوت دی گئی ہے، اور تقوی یہی ہے کہ کسی پوٹینشیل ڈینجر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اور میں دوڑ پڑیں. آپ اور میں راتوں میں اپنا مین گیٹ کیوں لاک کرتے ہیں؟ تقوی کیا ہونا چاہیے؟ چھوڑ دیں کھلا؟ نہیں. تقوی یہ ہے کہ آپ کسی پوٹینشیل ڈینجر سے بچنے کے لیے, کسی پوٹینشیل خطرے سے بچنے کے لیے اپنا یہ اقدام کرتی ہیں کہ اپنے دروازے بند کرتی ہیں. اسی طرح مجھے اور آپ کو اگر عمل میں دوڑنا ہے تو اللہ کا تھوڑا سا خوف اپنے ساتھ شامل رکھنا ہوگا. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں اس میں سب انسانوں کے فائدے رکھ دیے ہیں. اللہ نے تو ایسی چیزیں بنائی جو انسان کو فائدہ دیں, اور مین میڈ چیزوں کو دیکھ لیں اس میں کتنا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ جو آرام آپ کو کاٹن پہن کر آتا ہے اس موسم میں خاص طور پہ, یا آپ کو سلک پہن کر آتا ہے, اتنا آرام آپ کو ایکریلک یا نائلون پہن کر نہیں آتا, اس لیے کہ وہ تو مین میڈ چیز ہو گئی نا. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سب انسانوں کے فائدے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا. اللہ تو ایسی زبردست بات بتاتا ہے آپ کو اور مجھے کہ جو ایمبریولوجی نے آج 60 سال پہلے 50 سال پہلے آپ کو اور مجھے بتائی. نہ نظر آنے والی آنکھ سے نہ نظر آنے والی بوند پر اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے, اللہ کی مصوری ہوتی ہے. آؤٹ آف 250 million sperms ایک سپرم جا کے اوبم کو اوویولیٹ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائز کرتا ہے. یہ اللہ ہی کی شان ہے. اللہ نے تو ایک بوند سے تمہیں پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا, یعنی جھگڑا کرنے والا ناشکرا انسان بن گیا. یہ جو بات آتی ہے نا, جھگڑالو انسان بن گیا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہی زوم میں, اپنی جوانی کے ہی زوم میں اتنا کانفیڈنس آیا کہ کھڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا. جو لوگ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں, اور ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا ہے؟ جو جس عمر میں ہے وہ جوان ہے. ہم اگر میں پوچھوں یہاں کتنی گرلز ہیں, سب ہاتھ کھڑا کریں گی. ہمارا جب کورس ہوتا ہے اور جب ہمارے بریک ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری اسٹوڈینٹس اتنی آسانی سے واپس نہیں آتی. ہمیں بریک کے بعد واپس بلانا اچھا نہیں لگتا نا, اور نہ آنے والے کو اچھا لگتا ہے. تو جب ہم آپ کہتے ہیں نا چلیے گرلز آپ سب آ جائیں, تو سب اپنی اپنی کرسیوں پہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں, اس لیے کہ سب کو گرلز بننا بہت پسند ہے. ہم میں سے ہر ایک کو جوانی پسند ہے. تو یوتھ کا بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے. اس یوتھ کے کانفیڈینس کو, جو بھی آپ کی عمر ہے اور آپ کے اندر جوانی کا جذبہ ہے, اس کو اللہ کی نافرمانی میں کبھی استعمال نہ کریں. کبھی جھگڑالو ہستی اللہ کے مقابلے میں بن کر کھڑی نہ ہو. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے فائدے کی ہی کائنات بنائی ہے. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو یا بھیجتے ہو, اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. سواریوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں انسان کو دے دیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں, اور ایسی سواریاں بھی بنائیں اللہ تعالیٰ نے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں جتنا سٹیپ راستہ ہو اس پر انسان کا خود چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کہاں کہ وہ سامان لے کر یا بوری لے کر یا وزن لے کر اوپر چڑھے. تو اللہ نے ایسے مقام کے لیے جانور بنا دیے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت شفیق ہے اور وہی بہت مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے, اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت پلینز کا, کارز کا, ٹرینز کا کوئی کانسیپٹ تھا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اللہ نے سواری کی بات کر کے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے تو تمہاری ایسٹھیٹک سینس کا بھی خیال رکھا, تمہاری ضرورت کا بھی خیال رکھا, تمہاری پسند کے پوشاک تمہارے جانوروں کو پہنائے تاکہ تم ان پر بیٹھ کر اچھا محسوس کرو, تم اچھا لائٹ فیل کرو, ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ نے ایسی بھی چیزیں بنا دی جو تم جانتے نہیں ہو. کیا معلوم آنے والی نسلیں اور کس طرح کی سواریاں دیکھیں جن کو آج آپ اور میں نہیں جانتے. اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا, اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن جس کے دل میں تمنا ہوگی اللہ اسی کو ہدایت سے نوازے گا, اللہ اسی کے لیے آسانی کرے گا. آپ دیکھیں جو سواری کی بات ہے, ہماری سواری کار, تو اس کار کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چاہیے؟ یا آپ کہتی ہیں کار سٹارٹ ہو جائے اور کار وہاں سامنے کھڑی اور چل کر خود آپ کے پاس آ جائے. آپ خود اپنی کار کو کنٹرول کرتی ہیں, آپ خود اپنی کار کو چلاتی ہیں. آپ کو اپنی کار کو یا اپنی سواری کو قابو میں لینا ہوتا ہے, یا سائیکل یا موٹر سائیکل یا جہاز, آپ کوئی دیکھ لیں, بحری جہاز ہو یا ہوا کا جہاز ہو, سب کو چلانے کے لیے انسان کو ایک کنٹرولر چاہیے. تو اس انسان کو چلانے کے لیے بھی تو ایک کنٹرولر ہونا چاہیے. اس انسان کے چلنے کی بھی تو کچھ انسٹرکشنز مینول ہونی چاہیے جس پر وہ زندگی گزارے, تو اس کی طرف مجھے اور آپ کو رہنمائی ملتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ راستے تو سیدھے بھی موجود ہیں اور ٹیڑھے بھی. اب انسان کی چوائس ہے کہ انسان اپنے لیے کون سا راستہ چوز کرے. آگے نیچرل فینومینا کی بات کی. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے, ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قرآن بار بار آپ کی اور میری توجہ کائنات کی طرف کرانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایکسپلورر بنے, ہم مسلمان ڈسکورر بنے, ہم مسلمان انوینٹرز بنے. اللہ کو سائنس کی ترقی بری نہیں لگتی. اللہ تو چاہتا ہے یہ تفکرون کہاں ہیں, اولو الالباب کہاں ہیں, فکر کرنے والے کہاں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سائنس کے علم میں آگے بڑھانے کے لیے خود انسینٹیو دیتا ہے کائنات کی نشانیاں بتا کے, تاکہ جب انسان سائنس کو اپنا لے, سائنس سے فائدہ حاصل کر لے, تو اپنی زندگی کو آسان کر لے. اور جب زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں تو عبادت کرنا بھی سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہاں مجھے اور آپ کو گھوڑے پر بیٹھ کر آنا ہوتا یا خچر پہ, تو صبح کب نکلتے؟ جو جتنی دور سے آ رہا ہے وہ اس کا امیجن کر لے. آپ امیجن کریں کہ آپ کو اور مجھے یہاں آنے کے لیے کوئی پتوں کی شاخ, پتوں کا پوشاک پہننا ہوتا. کوئی آسان کام ہے پتوں کا پوشاک پہننا؟ ادھر سے کھلے تو ادھر سے بند, ادھر سے بند تو ادھر سے کھلے. کہتے سب ہمیں کیلے کے درخت کے چھلکے لا دو تاکہ اچھی طرح اپنے آس پاس ریپ کر لیں. لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے سائنس کی ترقی کے ساتھ انسان کو بہت سی نعمتیں دے دیں. اب انسان کا کام ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے میں اور آپ اپنی عبادت کو بھی آسان بنائیں, عبادت میں دل لگے. آپ دیکھیں یہ جو بلینڈرز اور یہ جو جوسرز اور یہ جو چاپرز وغیرہ سب آ گئے ہیں, کھانا پکانا کتنا آسان ہے. اس کے بعد بھی ہم عورتیں کھانا پکانے کو تیار نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہمیں یہ پتہ ہے کہ کھانا پکانا ان سے آسان بہت ہو گیا. امیجن کریں ایک دور وہ بھی تھا اور کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے, ہم سے ہی پہلے کی ایک دو پہلے نسلوں کی بات ہے کہ جو سل کے اوپر سب کچھ پیسا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میری ساس کہا کرتی تھی کہ شامی کباب میں تو ذائقہ آتا ہی تب ہے جب وہ سل پر پیس جائے, اور میں ان کی شکل دیکھا کرتی تھی کیا کہہ رہی ہیں, حقیقت ہے. لیکن آپ اور میں اب زندگی کی آسانیوں کے ساتھ ہیں. ان آسانیوں کو, یہ جو وقت اور آپ کو فرصت کا مجھے اور آپ کو مل رہا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے پہ لگائیں, عبادت کو بہترین کریں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو مجھے آگے بڑھنے کا, علم حاصل کرنے کا بار بار کہا. قرآن کا علم بھی حاصل کرو, دنیا کا فائدہ مند علم بھی حاصل کرو, اور اس علم حاصل کرنے کے بعد اپنی نیکی کرنے کے معاملے کو بھول مت جانا. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون, جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. آج سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف کلرز کے ساتھ کیا تھراپیز کی جا سکتی ہیں, مختلف کلرز کا کیا رجحان ہوتا ہے, کس طرح سے وہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. تو کبھی باغ میں نکل جایا کریں, کبھی گھاس کو دیکھیں, مختلف پودوں کے پتوں کو دیکھیں, ان پتوں کے رنگوں کو دیکھیں, اور دیکھیں آپ کو اللہ یاد آتا ہے یا نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے, مختلف انداز کے انسان بنائے ہیں. انسان ہر انسان سے کچھ نہ کچھ بہتر سیکھنے کی کوشش کرے. اگر آپ کو کسی انسان میں برائی نظر آتی ہے تو اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ضرور رکھی ہوگی. تو انسانوں سے بھی خیر سیکھیں اور کائنات سے بھی خیر سیکھیں. آپ دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ انسان کو بہت اللہ کو یاد کرواتی ہے. آپ جو کسی ایسی جگہ پر ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نیچرل سینری بہت دیکھنے کو مل رہی ہو, تو آپ کو اللہ واقعی یاد آ ہی جاتا ہے. سبحان اللہ آپ منہ سے نکال ہی لیتے ہیں. اور اگر ڈزنی لینڈ جائیں گے تو کوئی سبحان اللہ کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. ڈزنی لینڈ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن سبحان اللہ نہیں نکلے گا آپ کے منہ سے, اتنا مجھے معلوم ہے. کچھ اور نکل سکتا ہے منہ سے, لیکن سبحان اللہ آپ کو نیچر کے قریب جا کر کہنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے جو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری توجہ کائنات کی طرف کرا رہے ہیں, پینٹرز کی تھیمز بھی یہی رہیں. کائنات بنانا، پیسچرز بنانا، اس کے اوپر سفید شیپس چل رہی ہیں ان کا بنانا، تو یہ اللہ کی شان کہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے نشانیاں رکھ دی. اللہ نے کہا ہے یہ ان کے لیے نشانی ہے جو اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو اس کائنات سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی پرلز. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ولتبتغوا من فضلی، اور اس کے شکر گزار بنو. شکر گزاری کا ایلیمنٹ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نہیں کہا کہ تم لا آف گریویٹی خود بناؤ. اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں کہا کہ اس سمندر کے اندر جو اللہ نے ایسی فزیکل کوالٹیز رکھ دیں کہ یہ جہاز کو اپنے اوپر تیرنے دیتا ہے، تم یہ اس کوالٹی کو پانی کے اندر خود پیدا کرو. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں کہا کہ فرکشن سے خود آگ پیدا کرو، بلکہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا. اللہ نے کہا اس کے شکر گزار بنو. ایک ہی کام ہے آپ کا اور میرا، ان چیزوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کریں اور شکر گزاری کریں. یہی شکر گزاری ہے. اگر ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیا تو یہ آٹومیٹیکلی آپ نے اور میں نے شکر گزاری کر لی. اللہ کے شکر گزار رہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، میکسیمم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس دنیا کے وقت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نیکی پسندیدہ ہے جو ریگولیرٹی سے کی جائے، جس میں دوام ہو، جو انسان مستقل کرنے کی کوشش کرے. جو نیک کام ہے ایک مرتبہ کرنے کا ارادہ کر لیں، اب اس پر عمل کر جائیں، اور جب اس کو عمل میں لے آئیں تو پھر اپنی زندگی بھر اس کو چھوٹنے نہ دیں. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں بھی آپ کے اور میرے لیے نشانیاں رکھ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سٹارز کو بنا دیا تاکہ اس سے نیویگیشن حاصل کی جائے. اور آپ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی سینری لگی ہو اور دیوار میں آپ کی کیل جو ہے وہ ہلکی سی لوز ہوتی ہے تو کیسے سینری فوراً ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یا جو پکچر لگی ہوتی ہے فوراً ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر یہ جو مختلف سینریز لگا دی ہیں، ان سینریز کو تھامنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح، جس سے اسٹیبلٹی اس دنیا کی قائم ہے، جس سے زمین کی اسٹیبلٹی قائم ہے. اگر پہاڑ ہل جائیں تو اس کے بعد زمین کی اسٹیبلٹی قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ پہلے زمانے میں لوگوں نے کیا کہ پہلے زمانے کا شرک تھا چاند سورج کو پوجنا. آج چاند سورج کو تو خیر ہم پوجنے کی بات نہیں کرتے، لیکن جو لاس چاند اور سورج کے ساتھ اٹیچڈ ہیں سائنس کی شکل میں، انسان نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا. اور کس طرح سے پوجنا شروع کر دیا؟ کہ یہ سائنس کے لاز ہیں، انہی کے ساتھ ہی بس چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں ہو سکتی. مسلمانوں پر ایک وقت علم کا ایسا آیا کہ انہوں نے تمام معجزات کا انکار کر دیا جو انبیاء کو دیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دو حصوں میں سمندر کو تقسیم کیا تھا وہ ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ کی بات تھی، وہ کوئی معجزہ نہیں تھا. ایک وقت مسلمانوں پہ آیا تھا ایسا، اس لیے کہ سائنس سے جب انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تب انسان ایسی غلطی کرتا ہے. تو انسان کے پرسپیکٹو کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے بار بار کہا، افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور تمہارے چھپے سے بھی. اللہ تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم نے کس کو صرف اور صرف عزت دی، کس کی تم نے واقعی تقدس قائم کر دیا. اب آگے کچھ ذکر آ رہا ہے شرک کا. اب وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اور وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ایک اور طرح کا شرک جو اولیاء اللہ کے ساتھ انسانوں نے جوڑ دیا، جو خود مٹی کے ڈھیر ہیں. اللہ نے کہا جو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، جو خود کسی کی مخلوق ہیں، تم ان سے کیسے دعائیں مانگتے ہو؟ تم ان کے کیسے محتاج ہو گئے؟ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شرک کی قسم بتا دی کہ جب انسانوں کو ہی اللہ کے ساتھ برابر کر دیا جاتا ہے، انسانوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کسی خیر کا، انسانوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کسی نیکی کا۔ مشرکین عرب کے اندر بھی شرک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ بات واضح کر دی، تمام انسانیت کو واضح کر دی کہ اللہ کی ذات اصل خالق ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، ایک اللہ کا خوف رکھنا ظاہر اور باطن میں، دوسرا خوشی اور غم میں حق کی بات کہنا، تیسرا میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، اللہ کا خوف، حق کی بات اور میانہ روی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، ایک ہے خواہش نفس، دوسرا ہے بخل، اور تیسرا ہے خود پسندی کی عادت، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنے پھرنا، خود پسندی کی عادت۔ اور انسان کی خواہش نفس ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کو خوب شرک میں مبتلا کیا۔ یہ تمہاری دل میں خواہش اٹھے کہ فلاں ولی اللہ سے مدد لے لو، تو ان سے مدد لے لی۔ شیطان نے تمہارے دل میں یہ خواہش ڈالی، تمہارے نفس سے امارہ کو اس طرف بہکایا کہ یہ جو اللہ کے ولی تھے یہ تمہارے حق میں سفارش کریں گے، تو تم ان کے آگے جا کر ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ تین چیزیں مہلکات میں سے ہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، وہی باتیں جو ہمیشہ سے سنتے ہیں۔ پہلے کے لوگ قرآن کو کہانیاں کہتے تھے، آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، اولڈ فیشن کتاب ہے، عرب کلچر کے لیے آئی تھی، ہمارے ہاں یہ سننے کو ملتا ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ آج تم اپنے علم کی بنیاد پر اگر قرآن پر فتوے لگا رہے ہو، قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ رہے ہو، قرآن کی شریعت کو اپلائی کرنا پسند نہیں کرتے، تو یاد رکھو یہ حق کی بات نہیں ہے۔ چاہے تمہاری عقلیں کتنی شارپ ہوں، چاہے تمہاری پرسنالٹیز کتنی کرزماٹک ہوں، اللہ نے تو وعد کیا ہے کہ اللہ اپنے حق کو بالا تر کر کے رہے گا۔ آپ دیکھیں آج جن ممالک کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، انہی ممالک میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنا معاملہ خود کرتا ہے، اور کسی کافر کی، کسی منافق کی چال اس کے آگے نہیں چل سکتی۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور وہ اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جس سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہیں تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور خوار کرے گا، اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اہل حق وہ جو اللہ کی بات مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ریفلیکشن کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ، فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت گلٹ کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کا مہلت وقت ختم کر دیا۔ دنیا میں تو وہ بے حس رہ کر رہے اس کلام کی وجہ سے، طرف سے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے۔ اب مرتے وقت اگر وہ جھوٹا دعویٰ کر بھی رہے ہیں تو ان کی بات پر نہ یقین کیا جائے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب تم جتنے بھی جھوٹے ایکسکیوزز دے دو، اللہ تو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، ولدار اور آخرت و خیر ولنعم دار المتقین، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بہت اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس جنت کو آپ کی اور میرے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو جنت عدن ہے۔ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین اس کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ بتا دیا کہ ایسے ڈرنا کہ جو تم کو عمل میں دوڑا دے، ایسا نہ ڈرنا کہ جو تم کو سٹیٹک کانسیپٹ بلا کر دے دے اور تم عمل میں آگے نہ بڑھ سکو۔ قرآن کے ساتھ صرف لپ سروس مت رکھنا، بلکہ ایسا یقین رکھنا جو تم کو عمل پر آگے سے آگے لے جاتا جائے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے انسان کو عمل کرنے کی طاقت ملتی ہے، اس کو سنتے رہنے سے انسان کا دل پگھلتا ہے، اور جب انسان کا دل پگھلتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے، اس کے اوپر سے دنیا کی محبت کا کرسٹ ٹوٹتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو رضا کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ کی جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سب سے خوش قسمت جو اس قرآن کی روشنی میں اپنا تزکیہ کر لے، اپنی پاکیزگی اختیار کر لے۔ اللہ کو پاک رہنے والے لوگ پسند ہیں جو جسمانی طور پر پاکیزگی کا اہتمام کریں، طہارت کا خیال رکھیں اور اپنی روح کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، اور صدقہ کر کے بھی انسان اپنے گناہوں کو اپنے اوپر سے جھاڑ سکتا ہے۔ تو پاکیزگی کی بات آ گئی، تزکیہ کی بات آ گئی۔ اے نبی، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں، وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے۔ یہاں پر یہ بات آ گئی، انہوں نے کہا اللہ پر الزام لگایا کہ ہم نے اللہ کے ہی اذن سے تو یہ کام کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی پرمیشن الگ ہے، اللہ کی اجازت، اس کا اذن الگ ہے، اور اللہ کی رضا الگ ہے۔ اللہ کی اجازت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رضا شریعت کے اندر ہے، رسول اللہ کی بات ماننے پر ہے، مومن کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت ہر سرکش قوت جو اللہ کے خلاف آپ کو اور مجھے کہے کہ آپ اور میں گناہ کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کی رضا شریعت میں ہے، شریعت پر عمل کرنا تو اللہ کی رضا کے حقدار ہوگے۔ ایگزامینیشن ہال میں کوئی بچہ جائے اور کوئسچن پیپر میں کوئسچن پڑھنے کے بعد کہے ان میں سے تو مجھے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، ایسا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ کوئسچن بناتا ہوں اور ان کو اٹیمپٹ کر دیتا ہوں، اور اپنی آنسر کاپی میں اپنے ہی اٹیمپٹ کیے ہوئے، اپنے ہی بنائے ہوئے کوئسچنز کے آنسر لکھ کر آ جائے، تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ جب اس معمولی دنیا میں ایک معمولی سا بچہ ایسا کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو شریعت کو ٹھکرا کر، شریعت کے اگینسٹ جا کر اپنے سوالات اور اپنے طریقہ کار نکالنے والے، چاہے وہ بدعتوں کے ہوں، چاہے وہ غیر اسلامی رسومات کے ہوں، چاہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ہوں، یا چاہے وہ کسی بھی اور اینگل میں اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی بدلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ تو لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے اللہ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی صراط مستقیم پر چلائے جس صراط مستقیم کی دعا ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ یہ ایک انڈاکٹرینیشن ان کے اندر ہو گئی تھی کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات کہہ کر کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جزا فضا نہیں ہوگی، اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور جب اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلا دیا تو گناہوں میں جری ہو گئے زندگی کے اندر۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا فیکون، تو وہ بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بس اتنا ایک کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز کو کہے کن، کلمہ کن سے کائنات بنی، کلمہ کن سے قیامت قائم ہو جائے گی، اور کلمہ کن سے ہی اللہ نے جنت اور دوزخ کے معاملات سیٹل کر دینے ہیں، بس اتنا فاصلہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نئے علاقے میں جا کر بسا دیا، ان چیزوں کو چھوڑا جو چیزیں ان کے لیے عام تھیں، استعمال کے لیے معروف تھیں، انہوں نے وہ چیزیں وہ طریقے اپنائے، وہاں جا کر وہ علاقہ اپنایا جو ان کے لیے اجنبی تھا۔ جب انسان اللہ کی خاطر دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ہجرت تو کرنی پڑتی ہے۔ آپ اور میں بھی اگر مثال کے طور پر اپنی عادت سے بھی ہجرت کریں گے تو وہ عادت آپ کی اور میرے لیے جس کو اپنائیں گے وہ نئی عادت ہوگی، اس عادت کو اپنانے میں وقت لگے گا۔ دیکھیں آپ ایک اپنا اسمارٹ فون نیا خرید کر لاتے ہیں یا آپ اپنا آئی پیڈ خرید کر لاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو یوز ٹو ہونے میں کچھ تو دن لگتے ہیں، کچھ تو وقت لگتا ہے اس کے ساتھ فیملیئرٹی بڑھانے کو۔ تو ہجرت کے ساتھ بھی آپ کو تھوڑی سی تنہائی، تھوڑی سی اجنبیت ملتی ہے۔ اللہ کی خاطر اس بات کو برداشت کر لیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے اگر وہ اس کا اجر جان لیں تو ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کی خاطر اگر ہم گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور وہ نیکیاں ہمیں اجنبی لگتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اجنبی نیکی عمل کرتے رہنے سے آپ کے اور میرے لیے فیمیلیئر ہو جائے گی۔ اگر آپ سنتوں پر عمل کرنا اجنبی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، آخر یہ اجنبیت ایک دن جو ہے اپنائیت میں بدل جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ سب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اللہ کی خاطر جو ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے۔ اور یہاں پر جیوگرافیکل ہجرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں جانا، جو ہجرت حبشہ کی شکل میں ہوئی۔ آپ اور میں تو ظاہری بات ہے جیوگرافیکل ہجرت نہیں کر رہے، آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہجرت کرنی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اپنے نفس سے ان عادتوں کو ختم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے تعلیم نہیں کرتی، اور مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے غلط قسم کی عادتوں سے، غلط رسومات سے، بدعات سے، غلط دوستوں سے اور گناہوں سے ہجرت کرنی ہے۔ تو ہجرت کے ساتھ اگر آپ کو اور مجھے تھوڑی سی جدائی اللہ کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو کہ لوگوں سے میں ڈیٹیچ ہو رہی ہوں، میرے نفس پہ مجھ پہ یہ کام بھاری ہو رہا ہے، تو نیکی چھوڑے مت۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیکی کرنے کے بعد بہت تسکین مل رہی ہو، کچھ نیکی کے کام ہم زبردستی اپنے آپ کو ڈریگ کر کے کروا رہے ہوتے ہیں، کرتے رہیے۔ اس لیے کہ کائنات کے لیے بھی آتا ہے کہ کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، طوعاً و کرہاً، چاہے اطاعت کا دل کرے یا نہ کرے۔ مومن بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے چاہے دل کرے یا نہ کرے، آخر ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، پھر بھی آپ اور میں تراوی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبردستی اپنے آپ کو ڈراگ کر کے جائے نماز پر لے جاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایسا وقت آتا بھی ہے، آتا رہے گا، اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ پھر دل لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر دل لگتے لگتے ہم اس کو انجوائے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شروع کے منازل ہجرت کے مشکل ہوتے ہیں، اس پر انسان صبر سے جم جائے اور اللہ کے وعدوں کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ پر قائم رکھنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی انسان ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح آپ کرتے جائیے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتا دیا کہ لوگوں کے سامنے قرآن کی تشریح بیان کریں. کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی. ہاں پیغمبر ایسے آئے جن کو کتاب نہیں دی گئی، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول تھے، آپ کو شریعت دی گئی، آپ کو کتاب دی گئی، اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ کے ذریعے احکامات کی حفاظت کرائی گئی، آپ کو احکامات کی تشریح کرنے کا کہا گیا، آپ کے ذریعے آپ اور میں قرآن کی کئی آیتوں کو سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کیا قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، نہ طریقہ ہے نہ رکعت کی پابندی جو ہے وہ وہاں ڈسکرائب کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں یہ کہا کہ حج کا کون سا دن عرفہ کا ہے، کتنے دن منا میں رکنا ہے، اور سارا پروسیجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا. لیکن قرآن میں تو صرف یہ کہا گیا کہ حج کے کچھ معلوم دن ہیں. اب یہ کون سے معلوم دن ہیں، کس دن عرفہ جانا ہے، کب منا رکنا ہے، کب مزدلفہ جانا ہے، اس کی تو ڈیٹیل نہیں ملتی. اس کی تفسیر کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی، آپ نے اس کی تشریح فرمائی. حج کے ضمن میں قرآن میں آتا ہے کہ جب تم قربانی کر چکو تو اپنے سروں کو مونڈ لو، شیو کر لو. وہاں یہ تو نہیں لکھا کہ مرد شیو کریں گے یا عورتیں شیو کریں گی. کون بتائے گا کہ کس نے شیو کرنی ہے اور کس نے چھوڑ دینا ہے؟ اور قرآن کا بظاہر حکم آتا ہے جس میں فعل امر کمانڈ نظر آتی ہے کہ اپنے سروں کو مونڈ لو. حدیث بتاتی ہے کہ اس میں گنجائش ہے. افضل عمل اور ایک عام عمل کے اندر ڈسٹنکشن رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. آپ نے کوئی عورت دیکھی جو حج کر آئے اور اس کا سر شیف ہوا ہوا ہو؟ آج تک ہم نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا. تو قرآن میں تو یہ تفصیل موجود نہیں ہے. کس نے اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی ایکسپلینیشن دی گئی. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ کے اور میرے سامنے واضح کی. اور آیات کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی الفاظ، ان کے اقوال اور ان کی سنتوں کے ذریعے کی. احکامات آج بھی بالکل ویسے واضح ہیں جس طرح سے پہلے تھے، اور رسول اللہ کی احادیث اس کو مزید واضح کر دیتی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ احادیث تو بہت بعد میں لکھی گئیں اور سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کون سی سچی ہیں اور کون سی گھڑی ہوئی ہیں، کون سی فیبریکیٹڈ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی احادیث لکھنے کا آغاز ہو گیا تھا. ایک کتاب ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر مصطفیٰ اعظمی کی. انہوں نے تھیسس کیا تھا انگلینڈ میں، ان کا ریسرچ ورک تھا، اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، اور انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے اس تھیسس میں یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ کس طرح صحابہ کے دور سے ہی احادیث کے لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا. تو اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو آپ کو دعویٰ بکس پہ مل جائے گی انشاءاللہ یہ کتاب. اس کو پڑھیے تاکہ رسول اللہ کی احادیث کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کنفیوژن دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے استاد ہیں، اور آپ نے ہی ہمیں کئی طریقوں کو، کئی اعمال کو واضح طور پر کھول کر بیان کر کے بتایا ہے. اور ہم نے سورۃ فاتحہ میں یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ڈکشنری جو ہے آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کی ٹرمینالوجیز کو پڑھنا نہ شروع کر دیں. اس طرح سے قرآن آیا ہے ایک ڈکشنری کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھنے کی ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتیں ہیں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جس سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس کے اظہار عاجزی اس کے سامنے کرتے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. آگے آیت سجدہ آئے گی، آپ چاہیں تو سجدے میں اپنا سر جھکا سکتے ہیں. اچھا، جب آپ آیت تلاوت کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں سر جھکا سکتے ہیں اپنا. جی، اور اگر آپ نماز کے بعد اپنے ان سجدوں کو کرنا چاہ رہی ہیں پھر آپ اپنی نماز کے رخ پر ہی کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ وہ خدا اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, خدا تو بس ایک ہی ہے, لہذا تم مجھ سے ڈرو, اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے, پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے ہیں. یہاں یہ مراد اللہ تعالیٰ نے جو لی ہے کہ جو مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے کچھ کھانے خاص کر لیا کرتے تھے, وہ انہوں نے اللہ کے پوچھے بغیر یہ کام کرنا شروع کر دیا. آج آپ اور میں جو نیازیں اور کونڈے اور یہ سب چیزیں بناتے ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. جو اللہ کا دیا رزق ہے اس کو اللہ کے دیے رزق کے مطابق استعمال کریں. لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو اوقات مت باندھیں. اللہ نے جس وقت کو نہیں باندھا, رسول اللہ نے جس کی تشریح اس طرح سے نہیں کی, اس کی ہم میں اور آپ خود سے خود ساختہ عبادت کے طریقے نہ نکال لیں. آگے آیت آ رہی ہے, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ, یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں یعنی بیٹے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے, سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو اے اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. مشرکین مکہ کے لیے آتا ہے کہ عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, ان میں یہ رسم تھی. تمام عرب کے اندر یہ رسم نہیں تھی, چند قبائل کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس رسمن اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اس لیے کہ بیٹی کا ہونا وہ اپنے لیے بے عزتی اور شرم سمجھتے تھے. اسلام نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کیا اور عورتوں کو بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی, تربیت کی اور ان کا فرض ادا کیا وہ جنت میں میرے برابر ہوگا, اور اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی بیوی کی شکل میں, اور بیوی کو کہا گیا کہ خیر المتاع ہے. بیوی کے لیے کہا گیا مرد کو اس کے شوہر کو عاشرہن بالمعروف, اس کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ. تو اسلام نے بہت زیادہ مشرکانہ مذاہب کی ان بروٹل رسموں کو ختم کیا, ان کو کنڈیم کیا. اب ہوا یہ کہ مسلمان جب اسلام لے آئے اور انہوں نے اللہ کی آیات کو سمجھ لیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عورتوں کو عزت دینی شروع کر دی, ان کے حقوق دینا شروع کر دیے, وراثت میں ان کو مال دینا شروع کر دیا, ان کو مہر دینا شروع کر دیا, تو یہ مسلم امت کے اندر جانی پہچانی چیز تھی. مسلم امت اس کو جانتی پہچانتی تھی. پھر جب دوبارہ سے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ رہنا شروع کیا, خاص طور پر ہم لوگ, ہم سے مراد ہمارا معاشرہ, پاکستان کا معاشرہ, سب کانٹیننٹ کا معاشرہ, جب ہم لوگوں نے نان مسلمز کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہنا شروع کیا تو ہمارے اندر دوبارہ سے مشرکانہ سوچ نے جنم لینا شروع کر دیا. اور آج جو آج اکثریت پاکستان کی اس سوچ کے ساتھ ہے جس میں بیٹی کو بہرحال بوجھ سمجھا جاتا ہے, یہ مشرکانہ ہندو مذہب سے ہمارے اندر چیز آئی ہے. ہندو تھے جو اپنی عورت کو ڈی گریڈڈ چیز سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. ہندو تھے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. اسلام نے جو مجھے اور آپ کو کلچر دیا, جو شریعت دی, اس میں عورت کو بہت ایلیویٹڈ مقام دیا. مرد سے کہا تقوی اختیار کرو, اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا, ورنہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اللہ تم سے حساب لے گا. ہم پیچھے طلاق کے معاملات کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ کر آ گئے ہیں. مرد کو کہا گیا کہ اس کا مہر ادا کرو. مرد سے کہا گیا کہ اس کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ. مرد کو قوام بنایا گیا تو اس میں بھی عورت کا فائدہ, اس کو جا کر نکل کر اپنے لیے کمائی کرنے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب مسلمان ہندوستان آئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا یہاں پر, ہندوؤں کی رنگین رسمیں, ان کی رسموں کے اندر ان کی آنکھیں ڈیزل ہو گئیں. انہوں نے یہاں کیا دیکھا کہ جب شوہر مرتا ہے تو بیوی کو ساتھ میں ستی ہونا ہوتا ہے, شوہر کے ساتھ ہی جل کر مرنا ہوتا ہے. اور کیوں؟ صرف رسم ہے؟ نہیں, تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ بیوی بہت زیادہ اس شوہر سے, اس شخص سے محبت کرنے والی تھی, اس کے ساتھ بہت لائل تھی. اگر شادی کے بعد لڑکی کی ساس کا انتقال ہو جائے تو بہو کو سبز قدم کہنے والے کون تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے, ہندو تھے. اگر بہو کے آنے سے ساس کا انتقال ہو جائے تو وہ سبز قدم, اور اگر داماد کے آنے سے اس کی ساس کا انتقال ہو جائے تو وہ کون سے قدم کا ہے؟ نیلے قدم کا. اسے کوئی کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ ہر بلیم عورت کے اوپر رکھنے کی شریعت ہندوؤں کی ہے, اور وہ بھی ان کی ڈسٹارٹڈ شریعت ہے یقیناً. لیکن بہرحال مسلمانوں نے مروب ہونا ان کے اس سے شروع کر دیا. آج آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو, ایک بیٹی, دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی, تو اس کو چوتھی دفعہ میں, یا ہو سکتا ہے تیسری دفعہ میں مشورہ دیا جائے کہ تم ایک اور شادی کر لو. نعوذ باللہ, تمہاری عورت میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جو بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ کہاں سے میرے اور آپ کے اندر ذہنیت آئی؟ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بن گیا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو یہ احکامات نہیں دیے تھے, اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا. قرآن کے اندر تو آیا, یہ تو مشرکانہ مذاہب کی سوچ ہے کہ بیٹی ہو تو اس کو ریلیٹ کر دیا جائے مصیبت سے اور سیاہی سے اور اداسی سے, اور اپنے لیے تو چن لیے جائیں بیٹے اور اللہ کے ساتھ شریک کر دی جائیں بیٹیاں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو عورتیں پسند نہیں ہیں. اللہ کا غضب تو اس وقت بھی بھڑکتا ہے, سورہ مریم میں آگے ہم پڑھ لیں گے, جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ نے کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ, رحمان کے ساتھ بیٹا شریک کر دیا. تو اللہ کا غضب تو دونوں پر بھڑکتا ہے. مشرکین عرب نے کیونکہ اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو منسوب کیا تھا تو اللہ نے ان کو ان کی مثال دے کر سمجھایا. کیونکہ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا تصنیف کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ بیٹے کا معاملہ کیا. لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹی بوجھ کیوں ہے؟ بیٹی بری کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں. کیوں بیٹی کے نام سے انسان ویسی خوشی محسوس نہیں کرتا؟ پوتا ہو تو دادا نے موتی چور کے لڈو بٹوائے, اور پوتی ہو تو بس قلاقن بھیج دی. یہ ہمارے معاشرے میں اپروچ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے اندر تو کوئی ایسی پریجڈس سوچ نہیں ہے, حالانکہ ہمارے اعمال منہ کھول کھول کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم اب بھی بیٹی کی پیدائش پر اس طرح خوش نہیں ہوتے جس طرح کے بیٹے کی پیدائش پر ہوتے ہیں. کیوں؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کہیں میری دو بیٹیاں ہیں. ہائے بیٹا نہیں ہے, اس میں کوئی محرومی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا کوئی, اس میں کیا محرومی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیسی تھیں؟ یہ تو مومن کا کردار ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو عطا کیا یہ اللہ کی دین ہے. آج عورت اور مرد ایک ڈسٹنکشن کے اندر ہمارے معاشرے میں ہیں, اور بیٹی اور بیٹے کے مقابلے میں فرق رکھا جاتا ہے. آج بیٹی بوجھ ہے اس لیے کہ بیٹیوں کو ہندوؤں نے بوجھ سمجھا تھا, اس لیے کہ ان کو بہت سارا اپنی بیٹی کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے اس کو جہیز دینا ہوتا تھا. ہمارے اندر جہیز کہاں سے آ گیا؟ کیا اسلام نے ہمیں جہیز کی رسم سکھائی؟ اسلام کی ٹرم ہی نہیں ہے جہیز. آپ نکال کے دکھا دیں عربی زبان سے, قرآن سے, کہیں سے, حدیث سے جہیز کی ٹرم آپ کو نہیں ملے گی. یہ قرآن کی ٹرم ہی نہیں ہے. یہ تو ہندو کرتے تھے کیونکہ وہ عورت کو ڈیگریڈڈ چیز سمجھتے تھے, ایک ڈیگریڈڈ آبجیکٹ سمجھتے تھے, تو وہ اس کو عزت دار مقام دلانے کے لیے بہت سارا جہیز دیا کرتے تھے. اور کس کس طرح سے انڈیا کے اندر عورتوں پر ظلم ہوا ہے, اور اب وہ سارا ظلم ہمیں اپنے معاشرے میں, اپنے پاکستان میں پچھلے 30-40 سال میں نظر آیا ہے. یہ جو برائڈ برننگ ہوتی ہیں, کوئی چولہا وولا نہیں پھٹتا, خود چولہے پھاڑے جاتے ہیں, اس لیے کہ بہو پسند کا ٹیلی ویژن لے کر نہیں آئی یا بہو پسند کی گاڑی لے کر نہیں آئی. کسی عورت کا یہ کہنا کہ ہماری بہو جو ہے وہ تو بہت اونچے خاندان کی ہے, آپ پوچھیں کیوں؟ کہیں ان کے ابا نے بہت بڑی گاڑی دی ہے. اونچا خاندان کا ہونا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہ بہت سارا جہیز لے کر آئی ہے, تو کیا یہ اسلام کی رسومات پر چلنا ہے یا کفر اور مشرکانہ مذاہب کی رسومات پر چلنا ہے؟ آج اپنی بیٹیوں کو ہی تانے دینا کہ اگر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, یہ بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کے مترادف ہے. مت ان کو کچھ کہیں, ان کے منہ پر کچھ نہ بولیں, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. کسی کا نکاح ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. جس کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر کا معاملہ کھول دیتے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں ان رسومات کو زندہ کرنا ہے جو اسلام کی رسومات ہیں. آج ہم ہندوؤں کے زیادہ مشابہ ہیں. آج ہمارے لیے قبلہ دہلی تو ہو سکتا ہے، کعبہ تو صرف باتوں کی حد تک ہے، عمل میں تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہندوؤں سے مشابہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہیز فاطمی، کوئی جہیز فاطمی کا تصور آپ کو اسلام میں ملے گا؟ آپ پورا قرآن انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آپ کو جہیز فاطمی کا کہیں تصور نہیں ملے گا، آپ کو احادیث میں کوئی تصور نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر مہر کی رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جس سے حضرت فاطمہ کے لیے کپڑے اور ان کی ضرورت کا سامان خریدا گیا تھا، وہ تو مہر کا سامان تھا۔ آج مہر دینا آپ کے اور میرے معاشرے میں نون نہیں ہے، عورتوں کو وراثت میں پراپر حصہ دینا آپ کے اور میرے معاشرے میں نون نہیں ہے، اور آج اگر آپ کی اور میرے لیے بیٹی بوجھ نہیں ہے تو معاشرے کے ماسز کے لیے بیٹی بوجھ ضرور ہے۔ اگر آج آپ اور میں دل کھول کر اپنی بچیوں کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے اوپر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تو آج ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو اپنی اولاد پر، اپنی بیٹیوں پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ بچا بچا کر ان کے جہیز کے لیے رکھتا ہے۔ راجستھان کے اندر آپ کو ٹائم میگزین میں مل جائے گا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا، حالانکہ انڈیا میں انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کو بین کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بیٹیوں کا قتل ختم نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا 2005 میں کہ راجستھان میں ایک عورت کے اوپر 5 مرد ہوتے تھے، پولی گیمس ایٹیٹیوڈ اور ریلیشن شپ۔ ایک عورت لے کر آتے تھے اپنے گھر میں، اسی سے اس کا شوہر تعلق قائم کرتا تھا، اسی سے اس کا سسر تعلق قائم کرتا تھا، اور اس کے باقی بھائی تعلق قائم کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کو مار مار کے، بچیوں کو مار مار کے ختم کر دیا۔ اب یہ ایک رپورٹ آئی تھی اس کی WHO کی، کہ انہوں نے جا کے سروے کیا کہ آخر انڈیا کے اندر عورتیں اتنی کم کیوں ہیں، اور راجستھان میں خاص طور پر عورتیں اتنی کم کیوں ہیں۔ جب رپورٹر وہاں گئی تو ان سے پوچھا گیا مختلف عورتوں سے، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ جب رپورٹرز نے بہت زیادہ شور مچایا، عورتوں سے بات کی، تو ایک 50 سال کی عورت آگے آئی اور اس نے کہا کہ تم رپورٹرز اتنا فس کیوں کریٹ کر رہے ہو، یہ تو یہاں ہمارے یہاں عام سی بات ہے، میرے یہاں 5 بیٹیاں ہوئی اور میں نے 5 کو ختم کر دیا۔ تو رپورٹر نے پوچھا تم نے کیسے مارا، اس نے کہا بس میں ان کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی، ایک کونے میں ڈال دیتی تھی۔ آپ سوچیں، اور کہتی ہے یہ عورت کہ صرف ایک بچی سخت جان تھی جو 2 دن تک بلک بلک کر روتی رہی۔ آپ سوچیں، یہ روایات آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی؟ آج آپ کو نیو بورن بچیوں کی لاشیں سیلوفین کی تھیلیوں میں نہیں مل رہی؟ ذرا عیدی والوں سے جا کر پوچھیں وہاں کیا حال ہے، آدھی کتوں کی کھائی ہوئی لاش ان کو بچیوں کی ملتی ہے، نیو بورن بچے جس کی رات میں ڈلیوری ہوئی ہے صبح کسی کچرا کنڈی میں پڑی ہوتی ہے۔ کون اس کا حساب لے گا؟ کیا مجھ پر اور آپ پر اس کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا مجھ پر اور آپ پر اس کا وبال نہیں آئے گا کہ میں نے اور آپ نے جا کر عورتوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرو؟ کون ختم کرے گا جہیز کی لعنت کو؟ آپ اور میں ہی اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے والنٹریلی، جو کہ ایک ایک چیز اپنی بچی کو دے سکتے ہیں، جہیز کے نام پہ چیزیں دینا بند کرنی ہوگی۔ مت دیں ان کو جہیز، اور اگر بیٹیاں سمجھدار ہو گئی ہیں تو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اس چیز کی درخواست کریں کہ ہمیں جہیز مت دیں، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر پوری امت اس کے زوال میں آ کے اس کے وبال کا شکار ہو جائے گی۔ 6 ملین لڑکیاں 2007 میں دنیا میں مرڈر کی گئی ہیں سیکس سلیکٹو ابارشن کرا کے، 6 ملین، 6 کروڑ۔ پاکستان کے اندر 56 لاکھ لڑکیوں کا مرڈر ہوا ہے، اور یہ وہ رپورٹ ہے 2003 کی جو کہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر تو جو دائیاں کام کرتی ہیں، جو LHVs کام کرتی ہیں، وہ تو رپورٹ کہیں آتی بھی نہیں، کسی رجسٹر میں، رجسٹریشن میں نہیں آتی ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو عزت دینے کی ضرورت ہے، کسی کو منحوس نہ کہیں، کسی کو سخت قدم نہ کہیں، بیٹی کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، اس کے لیے جہیز مت اکٹھا کریں۔ آپ پر اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، دونوں کا فرض بنتا ہے۔ لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ صاف کہہ دیں کہ ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ ایسی ماؤں کو بھی میں جانتی ہوں کہ جو آ کے بتاتی ہیں کہ ہم بیٹے والی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن ماں باپ ضد کر کے کہ نہیں آپ یہ لے لیں، نہیں آپ یہ لے لیں، ضد کر کے جہیز دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بیٹی کو عزت کا مقام ملے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اگر میں آپ سب یہاں نزیہ کے گھر آئیں اور نزیہ کہیں کہ اپنی اپنی کرسی لے کر آئیں، اپنا اپنا پنکھا لے کر آئیں، تو کیا یہ آپ کو عزت دینا ہے یا آپ کے احترام میں کمی کرنا ہے؟ ایک عورت جو آپ کے گھر آ رہی ہے بیٹی بن کے بہو بن کے, اس کے لیے بستر آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے بیڈ شیٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ٹی سیٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کے کھانے پینے کے لیے جو ہے آپ کے پاس ڈنر سیٹ نہیں ہوگا, وہ اپنا چمچ اپنا کانٹا اپنا گلاس اپنا ٹوتھ برش سب خود لے کر آئے. نہ کہ مہمان کے آنے سے پہلے آپ جگہوں کو سجاتے ہیں اور آپ اس کو تیار رکھتے ہیں کہ مہمان آئے گا تو ہم اس کو خوب خاطر توازو کریں گے. تو یہ معاشرے کے اندر تبدیلی کون لے کر آئے گا؟ عورتیں لے کر آئیں گی. ہم عورتوں کو کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, ورنہ آج جہاں سیکس سلیکٹو ابارشن کرا کے بچیوں کا مرڈر ہو رہا ہے, آپ کا اور میرا حصہ اس میں ڈل رہا ہے. اپنے خاندانوں سے جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. آپ کا دل چاہتا ہے آپ بہت کچھ اپنی بچی کو دیں, شادی کے موقع بھی مت دیں, جہیز کے نام پر مت دیں, کیش دے دیں ان کو ایک سال کے بعد, دو سال کے بعد, تین سال کے بعد. اور ماں باپ بچیوں کو بہت دیتے ہیں, شادی پر بھی دیتے ہیں اور شادی کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں. آپ کو بہت موقع ملیں گے, بعد میں دیں, جہیز کے نام پر کچھ نہ دیں. اگر واقعی میں اور آپ ان مشرکانہ رویوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ ایک لعنت ہے جہیز. اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے, اللہ کی رحمت کا اس معاشرے کو مستحق کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. سوچ لیں, اللہ مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اپنی رسموں کو, اس طرح کی رسموں کو جس پر تم نے اچھے اچھے ٹائٹل لگائے ہیں, ان کو ہٹا دو. ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جہیز تو صدقہ ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے صدقہ کرو بلاؤں کو ڈالتا ہے. جہیز صدقہ نہیں ہے, جہیز غیر اسلامی رسم ہے, ہندو کلچر سے آپ کے اور میرے اندر آئی ہے. یہ جو پیرونیوں کے جوڑے, پیرونیوں کے جوڑے ہوتے ہیں, کون سے جوڑے ہوتے ہیں, پہنونیوں کے جوڑے, پہنونیوں کے جوڑے. اور پہنونیوں کے جوڑے کس طرح کے ہوتے ہیں, لڑکے والوں کو کبھی پسند نہیں آتے, کہتے ہیں اوف وہی تو ہم اپنی ماسی کو دے دیں گے. میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں, میری ٹیچر یہ بات بتاتی ہیں اکثر کہ اس طرح کے جوڑوں کے اوپر لڑکے والوں کے جو ہیں مزاج نہیں ملتے, وہ تو اٹھا اٹھا کے اپنے نوکروں کو دے دیتا ہے, اور لڑکی والے پریشان اور ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دیں گے بھائی, ہم کم سے کم یہ تو دیں گے. اور یہ بھی حال ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکے کی ماں اس امید کے ساتھ ہوتی ہے کہ بیٹے کی شادی آئے ہوگی تو میرے پاس سونے کے کنگن آ جائیں گے. اگر آپ اور میں اس کا اب نہیں کرتے معاملہ, اللہ نے آپ کو اور مجھے قرآن کے قریب کر کے ہماری اصلاح کر دی, تو آج بھی ہمارے ماسز اس میں انوالو ہیں اور ماسز تک قرآن نہیں پہنچا, کون پہنچائے گا؟ اگر مرد اپنا کام نہیں کرے تو میں اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ اگر لوگوں کے بھائیوں کے ذریعے, عورتوں کے مردوں کے ذریعے, عورتوں کے والد کے ذریعے ان تک اصل دین نہیں پہنچ رہا, تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ آپ اور میں معاشرے کی عورتوں تک اس پیغام کو عام کریں. عورتیں اس بات کو سمجھ جائیں تو مرد فوراً سمجھ جائیں گے. مرد تو بےچارے کما کما کے بابلے ہو جاتے ہیں اور جہیز اکٹھا کر کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے, بیوی کہتی ہے, بھائی یہ بھی رکھ دیں, بھائی یہ بھی ڈال دیں, بھائی اچھا یہ بھی کر دیں. یہ سب چیزیں عورت کے ہاتھ میں ہیں, اور اللہ پوچھے گا اے عورت تم سے کہ قرآن سننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلا تھا یا اپنی پرانی ڈگر پر ہی قائم رہی تھی, بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا, رسموں کو اپنے لیے مذہب بنا کر رکھ لیا تھا, دین بنا کر رکھ لیا تھا. مذہب بھی نہیں, رسمیں ہمارے ہاں دین کی طرح ہیں اور دین ہمارے ہاں ایک رسم کے طور پر رہ گیا ہے. آپ رسم چھوڑنے کی بات تو کریں, پھر دیکھیں آپ کو کیسے باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو سنیں, ابھی سن تو لیا اتنا اللہ کے احکامات کو. ہجرت جو اللہ کی خاطر کرے گا, اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے. کریں اپنے ان غیر اسلامی رسومات سے, ان مشرکانہ رسموں سے ہجرت. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ رسم کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو, ہم اس کو اپنے عمل میں شامل کیے رکھتے ہیں, کیے رکھتے ہیں, کیے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسم ہے, چھوڑ دی تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حکمت دے کہ آپ اور میں شیطان کی ان چالوں کو سمجھ سکیں. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں, اور جھوٹ کہتے ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ دوزخ کی آگ ہے، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تمہیں آج جہیز دینا پڑے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے تو دے دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اتنا سخت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان مزین کرتا ہے ہماری غلطیوں اور گناہوں کو ہمارے لیے، اور جب شیطان مزین کرتا ہے اور رسولوں کی بات لوگ نہیں مانتے تو وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ یہ رسومات آپ کی اور میرے لیے آج دین بن گئی ہیں، اپنا پرسپیکٹو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تمہیں اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، ان کے لیے رحمت، ان کے خاندانوں میں سکون جنہوں نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا، ورنہ کروڑوں کا جہیز دے کر بھی، کروڑوں کی ریئل اسٹیٹ دے کر بھی بیٹیاں طلاق لے کر گھر آ جاتی ہیں۔ جہیز نہیں بچاتا، تقدیر بچاتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یعنی مردہ سنتوں کو جو زندہ کرے گا اس کے لیے بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی جوسز، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رسک بھی۔ نشہ آور یعنی تم اس سے شراب بنا لیتے ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے، کیونکہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ تم انگور کی بیلوں سے ایک نشاور چیز بنا لیتے ہو، لیکن اللہ نے آگے کہا اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، تو ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا بعض صحابہ کو کہ شراب کو عنقریب حرام قرار دے دیا جائے گا۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ شہد کی مکھیوں کی بات آ رہی ہے، شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ جس کے اندر اللہ نے بہت سی صفات رکھی ہیں، اور شہد کی مکھی میں آپ دیکھیں یہاں پر ہا کا پروناؤن استعمال ہوگا جو سنگولر فیمینن کا پروناؤن ہے۔ تین طرح کی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جو سائنس آج ہمیں بتاتی ہے، ایک ہوتے ہیں میل ڈرونز، ایک ہوتی ہے کوئین، اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے فیمیل ورکرز کی۔ جو میل ڈرونز ہوتے ہیں ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ فیمیل کوئین جو ان کی ہے، جو کوئین ہے اس کو فرٹیلائز کریں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو کوئین ہوتی ہے وہ سارا ٹائم اپنے چھتے، اپنے ہائف کے اندر ہی رہتی ہے، اور وہ اپنے انڈوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈے دیتی رہے اور آگے سے آگے جنریشن بڑھتی رہے۔ جو فیمیل ورکرز ہوتی ہیں یہ باقی سارا کام کرتی ہیں، چاہے چھتا بنانا ہو، چاہے پولن لے کر آنا ہو، چاہے پولن کی آگے آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہو کہ وہ پولن جو ہے پیکٹیسائڈ تو اس پہ نہیں پڑا ہوا، یا اپنے ہائف کی ان کو حفاظت کرنی ہو، اس سب کے کام کے اندر فیمیل ورکرز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں میں بنا دی۔ آپ دیکھیں جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، مکھی کو خود دیکھیں آپ، ایک چھوٹی سی بال ہیڈ کی طرح تو اس کا سر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا کچھ ودیت کیا ہے۔ آپ اللہ کی شان دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو سکھایا کہ اس نے اپنا گھر کیسا بنانا ہے، اس نے اپنا پولن کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ شہد کی مکھیاں پہلے تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف جاتی ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں، اور گھوم گھوم کر دیکھتی ہیں کہ کہاں پر پولن، کہاں پر پھول ہے۔ ایک شہد کی مکھی کی کیٹیگری جو چھتا بنائے گی وہ ایک ہی طرح کے پھولوں سے پھر ہمیشہ پولن لے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اس نے سورج مکھی سے پولن لے لیا، کبھی اس نے ہائبسکس سے لے لیا، کبھی اس نے گلاب سے لے لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طرح کے ہی پولن کو شہد کے ایک چھتے کے اندر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب چھتا بنانا شروع کرتی ہیں، درمیان سے بنانا شروع کرتی ہیں، سائڈ سے نہیں، سینٹر سے بنانا شروع کرتی ہیں، جیسے کہ کریشیا بنایا جاتا ہے سینٹر سے، اور جب یہ بناتی ہیں تو اس کی شیپ ہیگزاگون ہوتی ہے، اور پرفیکٹ ہیگزاگون ہوتی ہے۔ اور پرفیکٹ ہیگزاگون کیوں ہوتی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ ہیگزاگون شیپ جب ایک دوسرے سے ایسے اٹیچ کی جاتی ہے تو میکسیمم کیپیسٹی رکھتی ہے کسی چیز کو سٹور کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو سکھایا، پھر کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو صرف مختلف علاقوں میں پولن کی جگہ کو لوکیٹ کرتی ہیں کہ کہاں پولن ہے, پھر یہ واپس آتی ہیں چھتے میں اور ایک پرٹیکولر قسم کا ڈانس کر کے بتاتی ہیں. اور کبھی آپ کو موقع ملے تو ہارون یحییٰ کی ڈاکیومینٹریز دیکھیں, بہت ہی اللہ کی شان نظر آتی ہے. ایک پرٹیکولر طرح کی وہ آ کر ڈانس کرتی ہیں مکھیاں, یعنی وہ اس ڈانس کے ذریعے سورج کے ساتھ ڈائریکشن بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کہاں پولن دیکھا ہے. پھر یہ باقی مکھیاں جو کلیکٹرز ہوتی ہیں یہ اس ڈائریکشن پر جاتی ہیں جو اس مکھی نے آ کے بتائی ہوتی ہے, اور وہاں سے یہ پولن لے کر آتی ہیں. اگر کوئی مکھی کسی ایسے پھول پر بیٹھ جائے جس پر کوئی پیکٹیسائڈ پڑا ہوا ہے, کسی قسم کا اسپرے ہوا ہے, تو جو گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں چھتے کے دروازے پہ اس کو اندر نہیں آنے دیتی, وہیں مار دیتی ہیں اس کو تاکہ اندر ان کا شہد پولیوٹیڈ نہ ہو جائے. ابھی جو شہد بناتی ہیں اس شہد کو کیا یہ خود کھاتی ہیں؟ خود نہیں کھاتی شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے کہ ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے 55,000 مائلز کا سفر کرتی ہے. 55,000 مائل مکھی اس بیچاری کا. آپ والیوم تو دیکھیں, آپ اور میں تو اس کو فلائی کلر سے دھڑم دھڑم کر کے مار دیتے ہیں. شہد کی مکھی آپ امیجن تو کریں, اور کتنی محنت کرتی ہے, اور کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنے لیے نہیں, بلکہ وہ آپ کے اور میرے لیے شہد بناتی ہے. اور شہد کی مکھی جو ہے یہ اتنی محنت والی ہوتی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے شہد میں اتنے زیادہ نیوٹریشنل فیکٹس رکھ دیے کہ یہ بہترین ٹونک ہوتا ہے, اس میں رائبوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دو تندرستی دینے والی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھو. ایک آپ نے کہا جسمانی صحت, جسمانی تندرستی کے لیے اپنے اندر شہد کا استعمال رکھو, اور دوسرا آپ نے کہا روحانی اپنی صحت کے لیے قرآن کا استعمال, قرآن کا ذکر اپنی زندگی میں شامل رکھو. آپ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کے اندر ایسی صفات انگرین کر دی ہیں کہ وہ ساری زندگی محنت کر کے جو شہد بناتی ہیں اس شہد کو ہاتھ تک نہیں لگاتی, اور ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو یہ کرنا سکھایا. تو آپ کی اور میری زندگی بھی ایک محنت کے اوپر گزرنی چاہیے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے, یعنی کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے, بدترین عمر جس میں انسان بچپن کی طرف واپس لوٹ جائے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی. تو آپ کو اور مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے والدین کو اگر اس عمر میں پائیں تو ان کی خدمت کریں. اللہ نے وہ میرے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ ایک کھولا ہے, نہ کہ ہم ان کی نافرمانیاں کر کے, ان کو ریجیکٹ کر کے, ان کو ان کے گھروں میں اکیلا چھوڑ کے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں, تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ آپ اور میں تو اپنے سرونٹس کے ساتھ اپنے رزق کو ایسے شیئر نہیں کرتے, لیکن اللہ رب اپنے عبد کے ساتھ, اپنے غلام کے ساتھ اپنی تمام نعمتوں کو شیئر کرتا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے, اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے بحاف پر بات کی کہ اللہ نے دیکھو تمہیں کیسی بیویاں دی ہیں, ان کی قدر کرو, کتنی محنت کر کے تمہاری بیوی تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہے. تو مردوں سے کہا گیا کہ اپنی بیویوں کی دل جوئی کرنا, پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے نہ زمین سے, اور نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں, بس اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی مین میڈ لاس کے پیچھے مت بھاگو کہ اللہ نے تو تمہارا اصل سکون تمہارے گھروں میں رکھ دیا ہے. اللہ حکیم ہے, اللہ کو پہچانو, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, اور جب اللہ کو پکارو تو اللہ کو بھی انہی ناموں سے پکارو جن ناموں سے اللہ نے پکارنے کا کہا ہے. یعنی اللہ کو حکیم کہا جا سکتا ہے, الحکیم, لیکن اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا. اللہ کو ولی کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو انصار نہیں کہا جا سکتا. اگر ایسا کیا تو شرک میں مرتکب ہو جاؤ گے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, بل اکثرہم لا یعلمون. الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں. دیکھیں جو یہاں مثال دی نا کہ ایک مملوک ہے اور دوسرا اس کا جو ہے اس کے جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے غلام اور مالک, تو پھر اللہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جب دنیا میں دو انسان برابر نہیں ہیں, ہر ایک انسان کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے, جب ایک مالک اور غلام برابر نہیں ہے تو رب کائنات اور انسان کے مقابلے کا کیا سوال؟ کیوں لوگوں کو اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہو اور شرک کرتے ہو؟ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جب بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے, خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی ایک شریعت کا پابند, ایک خواہشات کا. تو خوش قسمت کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ دونوں برابر تو نہیں ہیں. زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے, یعنی تمہارے ماؤں کے ووم سے بنایا, اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. Respect the womb which bore you. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور مجھے انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ اپنے ماؤں کی بھی قدر کرنا. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں, سوچنے والے دل دیے, اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. صحیح سلامت بچہ ہونا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, مگر کہاں کہ یہ فکر کی جائے, ہائے لڑکی ہو گئی, ہائے چھوٹی آنکھوں والی لڑکی ہو گئی, ہائے کالی رنگت کی لڑکی ہو گئی. اللہ نے کہا شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے, اپنے گھروں کو بھی جائے سکون بنائیں. گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. اپنے گھروں کو محبت کا گھونسلہ بنائیں, میوزیمز نہ بنائیں, ڈیکوریشن پیسز نہ بنائیں, بلکہ اپنے گھروں کو امن کی جگہ بنائیں. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صاف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوشاک ہمیں سردی سے بچاتی ہے. ہم آج سے کچھ سال پہلے تک تو انسان یہی سمجھتا تھا, لیکن آج سائنس نے بتا دیا کہ ایکسٹرا آرڈینری اپنے جسم کو سورج سے ایکسپوز کرنے میں سکن کینسر ہو جاتا ہے. اب سن بیدنگ جو ہے وہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئیں. اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں, اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے, شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی, تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جن نعمتوں کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے دیا ہے, ہم انہی مقاصد میں ان کو استعمال کریں. اللہ ہمیں اپنے گھروں کو سکون کی جائے پناہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں, اللہ نے جانوروں کے ساتھ چڑیوں کی مثال دی کہ چڑیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. چڑیا کہیں میری کمر میں درد ہے اور چیزیں پٹک پٹک کر پھینکے اپنے گھونسلے میں, تو درختوں سے کیا کیا چیزیں گریں. اللہ نے جانوروں سے بھی مجھے اور آپ کو سبق لینا سکھا دیا. صبح صبح چہچہاتی ہوئی بالکل ہنسی خوشی اپنے گھر سے نکلتی ہے, بالکل اسی طرح چہچہاتی ہوئی آپ بھی صبح اٹھا کریں. نہ کہ آپ یہ کہیں صبح صبح تو موڈ ہی خراب ہوتا ہے, کوئی مجھ سے بات ہی نہ کیا کرے. اور جہاں شوہر آئے اور انہوں نے جوتے کہیں اور رومال کہیں اور اپنا بیگ کہیں ڈالا, تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. سارا دن میں چیزیں سمیٹتی رہتی ہوں, کسی کو احساس ہی نہیں. امیجن کریں کہ چڑیا چیخنا شروع کر دے چڑے کے اوپر, سارا دن تم چیزیں پھیلاتے رہتے ہو اور میں اکٹھی کرتی رہتی ہوں. ایسا نہ کریں. جانوروں سے, پرندوں سے سبق سیکھیں. کیا کبھی آپ نے ایسے دیکھا؟ پتہ نہیں چلتا ہمیں, اصل میں شاید ہوتا ہو, نہیں ہوتا کہ چڑا جو ہے وہ ناراض ہو کے گھونسلے سے اڑ کر چلا جائے کہ چڑیا تم میرا بہت دماغ خراب کرتی ہو, میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے ساتھ گولف کھیلنے کے لیے. چڑا ایسا نہیں کرتا, اس لیے کہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی فرما برداری کے لیے چن لے, اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. کوشچنیئر دیکھ لیتے ہیں پھر دعا پڑھ لیں گے. 12 پارا, پہلا سوال ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کس چیز کے عذاب سے ہلاک کیا گیا؟ پانی کے عذاب سے. کتنے سال حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے؟ 950 سال. اور اس عرصے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ تقریباً 80. حضرت نوح کی تبلیغ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہم بھی صبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں اور صبر کے ساتھ نیکیوں پر عمل کرتے رہیں. حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے عذاب میں ان کے گھر کا کون سا فرد ہلاک ہوا؟ ان کا بیٹا. قوم صالح کے لیے معجزے کے طور پر کون سا جانور بھیجا گیا؟ اونٹنی. حضرت ابراہیم کی کس بیوی کو اولاد کی بشارت دی گئی اس صورت میں؟ بیوی سارہ کو. قوم لوط میں کیا مرض تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ ہوموسیکشوالٹی. قوم شعیب کی قوم میں کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی؟ ناپتول میں کمی, فائنینشل ڈسونیسٹی ان میں آ گئی تھی. حضرت یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. کیا ہمارے سارے خواب سچے ہوتے ہیں؟ جی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.